بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سمعین، پیش خدمت ہے ابن صفی کی جاسوسی دنیا، نوول نمبر 57، دوسرا شعلہ، تحریر ابن صفی اور پیشکش فرتبہ آڈیو لائبریری. یہ ناول چار سلسلوں پر مشتمل ہے. نمبر ایک پہلا شعلہ، نمبر دو دوسرا شعلہ، نمبر تین تیسرا شعلہ، اور نمبر چار جہنم کا شعلہ. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کریں 0321-2138-225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org. تو آئیے اب سنتے ہیں ناول دوسرا شعلہ پارٹ ون.
جلد نمبر 18، ابن صفی کا ناول جاسوسی دنیا، نمبر 57، دوسرا شعلہ، دوسرا حصہ، تاریخ، راستے. وہ کچھ دیر تک خاموشی سے چلتے رہے، پھر دفعتاً فریدی ایک جگہ چھٹک کر رہ گیا. کیا بات ہے؟ حمید نے پوچھا. میرا خیال ہے کہ ہم نرگے میں لیے جا رہے ہیں. کیوں، کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ چھٹی حص، ٹھہرو یہاں، اس جگہ ہم اپنا بچاؤ کر سکیں گے، فریدی چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا. ہو سکتا ہے آگے ہم کسی کھلی جگہ پر پہنچ جائیں. وہ دیکھو، فریدی نے بائیں جانب والی چٹانوں کے سلسلے کی طرف اشارہ کیا. کیا میں نہیں سمجھا؟ وہ دیکھو، او وہ دھواں. ہاں ایسا ہی دھواں جیسے کوئی سگریٹ پی رہا ہو. پھر کیا کیا جائے؟ کچھ نہیں، ادھر نشے میں اتر چلو، یا ہم اپنا بچاؤ کر سکیں گے. اب ہمارے پاس دو رائفلیں بھی ہیں. پھر وہ ڈھلوان میں اترتے چلے گئے. اس طرح ان کا ایک پہلو محفوظ ہو گیا. اب صرف اسی طرف کی چٹانوں سے انہیں خطرہ ہو سکتا تھا جدھر انہوں نے سگریٹ کا دھواں دیکھا تھا. حمید اس کے علاوہ اور کچھ نہ سوچ سکا. وہ کافی دیر تک ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں چھپے رہے، لیکن دھوئے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. ان کے سروں پر ایک پہاڑی عقاب چکر لگاتا ہوا تیز آوازیں نکال رہا تھا. ہو سکتا ہے کہ یہی کہیں قریب ہی اس کا گھونسلہ رہا ہو. حمید نے دھوئے کی طرف دیکھ کر برا سا منہ بنایا. اس کی سگریٹ ختم ہی ہونے کو نہیں آتی. یہ سگریٹ کا دھواں نہیں ہو سکتا، فریدی آہستہ سے بڑبڑا. پھر ابھی تو آپ ہی نے کہا تھا جب تک غور نہ کیا جائے، یہی کہا جا سکتا ہے، مگر میں اسے دیر سے دیکھ رہا ہوں. دھواں اوپر اٹھنے کے وقفے نپے تلے معلوم ہوتے ہیں. کسی آدمی سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ہر 30 سیکنڈ کے بعد سگریٹ کے کش لے گا. ہمیں سب 31 سیکنڈ بھی نہیں ہونے پاتا. میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں. پھر یہ دھواں کیسا ہے؟ مشینی، 100% مشینی، مگر اس کا حجم تو زیادہ نہیں تھا. حجم کی کمی یا زیادتی سے کیا سروکار ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بہت ہی چھوٹے سوراخ سے نکل رہا ہو؟ تو پھر ہمیں اپنی راہ کھوٹی نہ کرنی چاہیے، حمید نے سر ہلا کر کہا. ہم خامہا یہاں بیٹھے مکھیاں مار رہے ہیں. حمید صاحب، اگر ہم اس ڈھلان کی بجائے دوسری طرف کی ڈھلان میں اترتے تو مکھیاں ہمیں مار لیتی. کیوں، میں نہیں سمجھا. یہ دھواں دھوکے کی چیٹی ہے. اسے دیکھ لینے کے بعد ہم پر قدرتی رد عمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم دوسری جانب والی ڈھلان میں اتر جاتے، لیکن ہم اسی طرف چلے آئے. میرا دعویٰ ہے کہ دوسری جانب والی ڈھلان میں کئی آدمی ہماری تاک میں ہوں گے. میں اس دعوے کا ثبوت نہیں مانگوں گا، حمید نے جلدی سے کہا. بس اب چپ چاپ نکل ہی چلیے، اسی میں عافیت ہے، الو فریدی برا سمو بنا کر بولا. ایسے دلچسپ مواقع اتفاق ہی سے ہاتھ آتے ہیں. ارے تو کفن بھی روز روز نصیب نہیں ہوتا. حمید جھلا گیا. ڈرو نہیں، اگر تم مر بھی گئے تو میں تمہاری قبر پر ایک بڑی شاندار عمارت بنواؤں گا، اور اس پر لکھوا دیجئے گا سرکاری بوچڑ خانہ. اب چلیے بھی یہاں سے. چلو، فریدی پتھر کی اور سے نکل کر ایک طرف چلنے لگا، لیکن وہ اب بھی ڈھلوان ہی میں چل رہے تھے. کافی دور نکل جانے کے بعد بھی حمید مڑ مڑ کر اس دھوئے کو دیکھتا رہا، جو اب بھی پہلے ہی کی طرح فضا میں ابھرتا اور منتشر ہو جاتا. حمید سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں کو علم ہے کہ ہم دونوں ادھر ہی سے گزریں گے. کیا یہ ممکن ہے؟ اگر نہیں تو پھر اسی جگہ یہ دھواں کیوں دکھائی دیا؟ تھوڑی ہی دیر میں حمید اسے فریدی کا وہم سمجھنے پر مجبور ہو گیا. اگر انہیں معلوم تھا کہ ہم ادھر ہی سے گزر رہے ہیں تو اس شعبدے بازی سے کیا فائدہ؟ گھیر کر مار کیوں نہیں لیتے؟ اچانک فریدی چلتے چلتے رک گیا. آج آپ کوئی زبردست غلطی کریں گے، حمید بولا. اگر وہ غلطی ہی ہوئی تو افسوس کرنے کا موقع نصیب نہ ہوگا. وہ دیکھو ادھر 3 جگہوں پر ویسا ہی دھواں. اوفو، اب ہم پوری طرح گر گئے مگر ٹھہرو. وہ خاموش ہو کر اس طرح چاروں طرف دیکھنے لگا جیسے بچاؤ کے راستے تلاش کر رہا ہو, مگر پھر اپنے سر کو خفیف سی جنبش دے کر بولا, اچھی طرح گر گئے, ذرا ہوش و حواس درست رکھنا. وہ پھر پیچھے مڑے لیکن اس بار حمید کو یقین ہو گیا کہ یہ آخری سفر ہے, کیونکہ چاروں طرف کی چٹانیں دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازوں سے گونجنے لگی تھی. دفعتر فرید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور پتلی سی دراڑ میں اترتا چلا گیا, یہ سوچے بغیر کہ اس اقدام کا انجام کیا ہوگا. دراڑ اتنی پتلی تھی کہ حمید کے شانے دونوں طرف سے رگڑ کھا رہے تھے اور دم تو اسی وقت گھٹنے لگا تھا جب اس نے اس میں قدم رکھا تھا. سامنے گہرا اندھیرا تھا اور یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ان کا اگلا قدم انہیں تخت سرا میں لے جائے گا یا وہ اسی طرح آسانی سے چلتے رہیں گے. ڈرو نہیں, چلے آؤ, فرید نے آہستہ سے کہا. حمید نے اس کے ہاتھ میں ننی سی ٹارچ دیکھ لی جو ہمیشہ اس کی جیب میں پڑی رہا کرتی تھی. یہ وہی ٹارچ تھی جو فریدی خانہ تلاشیوں میں استعمال کیا کرتا تھا. اب حمید کی جان میں جان آئی لیکن پشت کی طرف سے بدستور خطرہ باقی تھا. حمید سوچ رہا تھا کہ اس دراڑ میں ان کی نظر بھی پڑ سکتی ہے, مگر پھر خیال آیا کہ اتنی تنگ دراڑ میں گھسنے کا خطرہ شاید ہی کوئی مول لے سکے. وہ چلتے رہے, ان کے پیروں کے نیچے نہ ہموار زمین ضرور تھی لیکن ایسی بھی نہیں کہ انہیں چلنے میں دشواری ہوتی. ایک جگہ فریدی رک گیا, یہاں اتنی کشادگی تھی کہ وہ دونوں برابر سے بآسانی کھڑے ہو سکتے تھے. یہاں پہنچ کر حمید نے اپنے چہرے پر سرد ہوا کے جھونکے محسوس کیے لیکن فریدی کی ٹارچ ایک گہرے غار کی طرف اشارہ کر رہی تھی. آگے راستہ نہیں تھا, نیچے تاریکی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا اور ان کے سامنے کی خلا بھی شاید کافی وسیع تھی کیونکہ ٹارچ کی روشنی کی رسائی سامنے کی چٹانوں تک نہیں ہو سکی تھی. اب فریدی نے دائیں بائیں بھی روشنی ڈالنی شروع کی, بائیں طرف پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی لیکن دائیں جانب انہیں ایک کشادہ چٹان مل گئی. ادھر فریدی آہستہ سے بولا اور ٹارچ کی روشنی اس چٹان پر پڑی. وہ دونوں تنگ دراڑ سے اس چٹان پر رینگ گئے. میں تو بیٹھتا ہوں اب, حمید بڑبڑایا, تم لیٹ بھی سکتے ہو, فریدی نے جواب دیا. اس کی آواز میں اب بھی پہلے ہی کسی شگفتگی موجود تھی. حمید سچ مچ اس چٹان پر لیٹ گیا, اس کی سانسیں چڑی ہوئی تھی. بہرحال اب گھٹن کا احساس باقی نہیں رہا تھا کیونکہ دائی جانب سے سرد ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے برابر آ رہے تھے. حمید نے ہاتھ پیر پھیلا کر ایک طویل انگڑائی لی اور دردناک آواز میں کراہا, یہ مصیبت خود میں نے ہی گلے لگائی ہے. کچھ دیر خاموشی رہی, پھر فریدی بولا, تمہاری درد بھری داستان پھر کبھی سن لوں گا, مگر یہ تو بتا ہی دیجیے کہ میں زندہ ہوں یا تم پیدا ہوتے ہی مر گئے تھے. پرواہ نہ کرو, بس یہیں چپ چاپ پڑے رہنا, میں آگے بڑھ کر دیکھتا ہوں. فریدی اسی کشادہ چٹان پر چلنے لگا, پھر رک کر بولا, دراڑ کے دہانے پر خیال رکھنا, بے ایک وقت دو آدمیوں سے زیادہ تمہارے سامنے نہ آ سکے اور دو آدمیوں کو رکنے کی ہمت تم میں ضرور ہوگی. میں اس وقت پونے دو آدمیوں سے بھی نپٹنے کی سخت نہیں رکھتا, پہاڑی آب و ہوا کا جانور نہیں ہوں, میری پرورش کولتار کی شفاف اور سپاٹ سڑکوں پر ہوئی ہے. فریدی جواب دینے کی زحمت گوارا کیے بغیر آگے بڑھ گیا. حمید چند لمحے یوں ہی بے حصو حرکت پڑا رہا, جیب سے ریوالور نکال کر اس کا رخ دراڑ کے دہانے کی طرف کر دیا. ویسے یہ حقیقت تھی کہ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا. اس نے اپنی ذہنی اور جسمانی کیفیت کے متعلق فریدی سے جو کچھ کہا تھا غلط نہیں تھا, اور اب یہاں ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے نہ جانے کیوں اسے اسی طرح تھپکنا شروع کر دیا تھا جیسے وہ شراب پیے رہا ہو. کچھ عجیب سی نیم گنودا قسم کی کیفیت اس کے ذہن پر تاری تھی, ورنہ اسے کم از کم اس ہلکی سی آواز کا احساس تو ہو ہی جاتا جو دراڑ کے دہانے کی طرف سے آئی تھی. ویسے وہ اس وقت چونکا جب کسی بہت ہی طاقتور ٹارچ کی روشنی اس پر پڑی, پھر اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکا اور نہ یہی اس کی سمجھ میں آ سکا کہ حملہ آور تعداد میں کتنے ہیں. اس کے ذہن کی نیم گنودہ سی کیفیت گہری نیند میں تبدیل ہو گئی. البتہ اس نے اس کو یہ کہتے ضرور سنا تھا, آہا یہ تو وہی ہے, اس نے کچھ اور بھی کہا تھا لیکن اس کے الفاظ سوتے ہوئے ذہن کے دھندلکوں میں مدغم ہو گئے تھے. فریدی چلتا رہا, اسے ایک جگہ بھی رکنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی کیونکہ زمین کی سطح ہموار تھی. جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا ہوا کے جھونکوں میں شدت محسوس ہو رہی تھی, البتہ تاریکی کا وہی عالم تھا, ٹارچ چھوٹی تھی اس لیے اس کی روشنی دور تک نہیں پھیل رہی تھی. فریدی کی رفتار تیز تھی لیکن پیروں میں کریپ سیول جوتے ہونے کی وجہ سے قدموں کی آواز تقریباً معدوم ہی سی ہو کر رہ گئی تھی. کئی بار چلتے چلتے رکا بھی, شاید وہ آہٹ لے رہا تھا. اکثر اسے محسوس ہوتا جیسے تاریکی میں چھپی ہوئی کچھ آنکھیں اس کی نگرانی کر رہی ہوں. آج کے واقعات اسے خواب کی باتیں معلوم ہو رہی تھیں, اس پر اتنا منظم حملہ آج تک نہیں ہوا تھا. وہ مجرموں کے متعلق سوچنے لگا کہ اگر یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کاظم کو اغوا کیا ہے تو یہ معمولی قسم کے بدماش نہیں ہو سکتے. پھر کیا کاظم کا اغوا کسی خاص مقصد کے تحت عمل میں آیا تھا؟ اچانک وہ رک گیا, اس وقت بھی وہ کوئی غیبی ہی طاقت تھی جس نے اس کے قدم روک لیے تھے, ورنہ دوسرے ہی لمحے میں تخت و سرا کی سیر کر رہا ہوتا. وہ اس خیال سے ٹارچ کو کم استعمال کر رہا تھا کہ کہیں وہ کسی انتہائی اہم موقع پر دھوکہ ہی نہ دے جائے. اس نے ٹارچ کی روشنی کی اور جلدی سے پیچھے ہٹ گیا. نادانستگی میں اس کا دوسرا قدم اسے موت کی طرف لے جاتا. آگے پھر راستہ مفقود تھا لیکن فریدی نے مایوس ہونا سیکھا ہی نہیں تھا. اس نے چٹان کے کنارے پر بیٹھ کر نیچے روشنی ڈالی, تقریباً ایک گز نیچے ایسی جگہ نظر آئی جہاں وہ قدم رکھ سکتا تھا. रोशनी का दायरा चारों तरफ तेजी से घूमा और फरीदी ने अंदाजा कर लिया कि वो नीचे उतर सकता है। फिर वो कुछ दूर तक उतरा भी, मगर इसका अंदाजा करना दुश्वार हो गया कि वो गहराई कहां पर खत्म होगी और वो राय फरार साबित भी हो सकेगी या नहीं। वैसे ये जगह छुपने के लिए बेहतरीन थी, यहाँ किसी एक आदमी को तलाश करने के लिए पूरी बटालियन भी नाकाफी होती, क्योंकि यहाँ सदा छोटे छोटे गार भी मौजूद थे और घुटन का एहसास भी नहीं होता था। यहाँ भी हवा के झोंके आ रहे थे। फरीदी ने इनकी सिमत का तायुन तक कर लिया था, लेकिन गहरी तारीखी की वजह से निगाह काम नहीं करती थी। वो ये सोचकर पलट पड़ा कि हमीद को भी साथ लेकर वापस आएगा। मुस्ताह चट्टान पर पहुंचकर वो एक लहजे के लिए रुका और फिर इसी तरफ चलने लगा जहां हमीद को छोड़ आया था। अचानक किसी चीज की ठोकर खाकर वो गिरते गिरते बचा, मगर कहां दो तीन आदमी इस पर टूट पड़े। दो तीन आदमियों के बस का नहीं था। एक ही गर्दन इसके बाएं बाजू और पसली के दरमियान थी और दूसरा इसके दाहिने हाथ में अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। दफअतन तीसरे ने टार्च रोशन कर ली और साथ ही गरज कर बोला, खुद को चुपचाप हमारे हवाले कर दो वरना इंजाम में थक गया हूँ, फरीदी ने मुजमहिल आवाज में कहा। इसने टार्च की रोशनी में देख लिया था कि धमकी देने वाले के हाथ में रिवॉल्वर भी मौजूद है, साथ ही बचाव का रास्ता भी उसे नजर आ गया। वो मुस्ताह चट्टान के सिरे से दूर नहीं था, इसकी जरा सी गफलत इसे एक लामहदूद गहराई में पहुंचा सकती थी। फरीदी ये भी समझता था कि अगर दो आदमी इसकी गिरफ्त में न होते तो अब तक फायर कर दिया गया होता। इसने इन दोनों पर अपनी गिरफ्त और सख्त कर दी। इनकी गर्दनें इसके दोनों बाजुओं में थी और वो दोनों इसे गिरा देने की कोशिश में लगे हुए थे। उन्हें छोड़कर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लो, टार्च वाला गुर्राया, मगर इसकी क्या जमानत है कि तुम मुझे गोली ना मारोगे, फरीदी ने कहा। नहीं, हम तुम्हें माफ कर देंगे, लो छोड़ता हूँ, फरीदी ने कहा और साथ ही उछलकर इसके पेट पर एक लात रसीद कर दी। फिर अपने दोनों शिकारों समेत चट्टान पर गिरते वक्त इसने एक तवील और भयानक चीख सुनी जो बड़ी तेजी से दूर होती जा रही थी। टार्च वाले के पैर चट्टान से उखड़ गए थे। जाहिर है कि इसके बाद वो सीधा सैकड़ों फुट गहरी खाद में जा पड़ा होगा। अब ये दोनों बड़े वशियाना अंदाज में फरीदी को नोच रहे थे। फरीदी ने एक एक करके उन्हें भी उनके साथ के पास पहुंचा दिया। फिर वो उठ ही रहा था कि इसका हाथ किसी ठोस चीज से टकराया और इसका दिल मुसरत से झूम उठा। ये हमला आवरों की बड़ी टार्च थी, जिसके मतलब फरीदी ने पहले ही अंदाजा कर लिया था कि वो बहुत ज्यादा ताकत की है। इसने टार्च उठा ली और फिर इसी तरफ चलने लगा जहां हमीद को छोड़ा था, मगर इसने टार्च को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं समझी। वो जानता था कि वो खतरे से बाहर नहीं है, लेकिन हमीद इन लोगों की यहां मौजूदगी का मतलब तो यही हो सकता था कि या तो हमीद पकड़ लिया गया होगा या गोली ही मार दी गई होगी। दूसरा ख्याल फरीदी के लिए बड़ा अजियतनाक था। वो तेजी से आगे बढ़ता रहा। अचानक कुछ फासले से आवाज आई, कौन है, मगर ये आवाज हमीद की नहीं थी। दोबारा फिर उसी आवाज ने यही सवाल दोहराया। इस बार फरीदी ने आवाज की सिमत फायर कर दिया। एक चीख गूंजी और फिर बयक वक्त कई फायर हुए। फरीदी इससे पहले ही चट्टान पर न सिर्फ लेट गया था बल्कि सीने के बल खिसकता हुआ बड़ी तेजी से दूसरी तरफ जा रहा था। फायर बराबर होते रहे, लेकिन हमला आवरों ने टार्च रोशन करने की हिम्मत नहीं की। वैसे फरीदी के बाएं हाथ में अब भी बड़ी टार्च मौजूद थी और वो बड़ी तेजी से इस खड्ड की तरफ खिसक रहा था जहां कुछ देर कबल इसने सदा छोटे छोटे गार देखे थे। मौत झपटती है। आंख खुल जाने के बावजूद बड़ी देर तक हमीद को ऐसे महसूस होता रहा जैसे वो गहरे धुएं में गिर गया हो। इतने गहरे धुएं में कि एक फुट की चीज भी बमुश्किल तमाम दिखाई दे सके। आहिस्ता आहिस्ता धुंध छुटती गई और हमीद को गर्दोपेश के चीजें साफ नजर आने लगी। वो किसी छत के नीचे था, लेकिन शायद इसके नीचे खुरदरा फर्श ही था। इसने कराकर करवट बदली और फिर यक बयक उठ बैठा। इसके चारों तरफ पत्थर की नंगी दीवारें थीं। एक तरफ एक दरवाजा भी नजर आया, मगर वो बंद था। ऊपर एक रोशनदान था और इसकी ऊंचाई फर्श से 13-14 फुट जरूर रही होगी। इस कमरे में हमीद के अलावा और कुछ नहीं था, ये बात इसके उंगते हुए जहन ने सोची थी कि कमरे में इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर फर्नीचर होता तो वो अपने साथ इसे भी शामिल कर लेता, क्योंकि वो जिस हालत में था वो इसे जानदारों से अलग किए दे रही थी। और हमीद सोच रहा था कि वो इस वक्त एक टूटी हुई कुर्सी से भी बदतर है। वह तकरीबन एक घंटे तक फर्श पर चट पड़ा रहा, उठने को दिल ही नहीं चाहता था। फिर जब किसी ने दरवाजा खोला तो उसने आंखें बंद कर ली, खौफ की वजह से नहीं बल्कि इसलिए कि कहीं जबान ना हिलानी पड़ जाए। अचानक इसे बहुत जोर से छींक आई और वो उठकर बैठ गया। इसकी नाक में कोई चीज घुस रही थी, मगर दूसरे ही लम्हे में इसे हंसी आ गई, क्योंकि थोड़े ही फासले पर इसे एक बंदर नजर आया जिसके हाथ में कागज की एक लंबी सी बत्ती थी। शायद इसी ने इसकी नाक में बत्ती चलाई थी। बंदर के पैरों में घुंघरू पड़े हुए थे। जैसे ही हमीद उठकर बैठा, बंदर नाचने लगा। बिल्कुल ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो उसे चढ़ा रहा हो। हमीद उठकर इसकी तरफ झपटा और वो छलांगे मारता हुआ कमरे से निकल गया। हमीद इसके पीछे दौड़ता ही रहा। वो इस कमरे से निकलकर दूसरे में पहुंचा। यहाँ बंदर उछलकर रोशनदान में जा बैठा। हमीद की तरफ देखकर اس نے اس طرح دانت نکال دیے جیسے کہہ رہا ہو آؤ بیٹا اگر ہمت ہو تو اچھل کر آؤ یہاں. پھر وہ دوسری طرف اتر گیا. اس کمرے کا دروازہ بند تھا, البتہ اس کے اوپری حصے پر سلاخیں لگی ہوئی تھی اس لیے دوسری طرف بآسانی دیکھا جا سکتا تھا. حمید نے دروازے کے قریب جا کر دوسری طرف جھانکا اور اس کی بانسیں کھل گئی. دوسرے کمرے کے فرش پر ایک آدمی تتپڑک سو رہا تھا اور یہ آدمی قاسم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اس نے دیکھا کہ بندر اس پر جھکا ہوا اس کی ناک میں بتی کر رہا ہے. اچانک قاسم کو اس زور سے چھینک آئی کہ پورا کمرہ جھنجھنا اٹھا, ساتھ ہی وہ دھاڑ کر اٹھ بیٹھا. بندر اچھل کر دوسرے روشن دان پر جا چڑھا. اب وہ وہاں کھڑا ناچ رہا تھا. ابے او حرام زادے, قاسم گھونسا تار کر توڑتا ہوا چنگھاڑا, جان سے مار دوں گا. بندر دانت نکال کر چچی آیا اور پھر ناچنے لگا. حمید کو بھی اس کے گھنگروں کی چھنک چھنک زہر ہی لگ رہی تھی. قاسم نے غصے میں اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا اور پھر حمید کو بےتحاشا ہنسی آ گئی کیونکہ قاسم کی آواز میں روحان سا پن پیدا ہو گیا تھا اور وہ اس بندر کو کسی علم رسیدہ بیوہ کی طرح سلواتے سنا رہا تھا. شاید اس نے اسے تنگ کر ڈالا تھا. قاسم دفعتن حمید نے آواز دی, آئیں. قاسم چونک کر مڑا لیکن اسے صرف اس کی پیشانی اور آنکھیں دکھائی دے رہی تھی اور شاید وہ اس کی آواز بھی نہیں پہچان سکا تھا. کون ہے, اس نے جلائے ہوئے لہجے میں پوچھا. پھر دروازے کے قریب آ کر اس نے زور سے کہکا لگایا کہ دیوار تک جھنجھنا اٹھی. ارے حمید بھائی, دروازہ کھولو, حمید نے کہا. دروازہ نہیں کھلتا, قاسم نے مایوسی سے کہا. توڑ ڈالو, نہیں ٹوٹتا سالا, کئی بار کوشش کر چکا ہوں. تم یہاں کیوں لائے گئے ہو؟ ارے کباڑا کر دیا سالوں نے, اب تک مجھ سے 1.5 لاکھ کے چیکوں پر دستخط لے چکے ہیں. میری چیک بک ان کے پاس ہے. او حمید کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. میں دستخط نہیں کرتا تو کھانا نہیں ملتا, ادھر یہ سالا بندر. قاسم پھر گھونسا تان کر مڑا. بندر اب بھی روشن دان میں بیٹھا انہیں منہ چڑھا رہا تھا. او قاسم, حمید بڑبڑا, دماغ ٹھنڈا رکھو. ارے کیا, اب تو میں ان کی بوٹیاں اڑا دوں گا. تمہارے ساتھ کتنے آدمی ہیں؟ تم شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے چھاپا مارا ہے. ہاں اور کیا. نہیں بیٹے, میں بھی تمہاری ہی طرح پکڑ کر لایا گیا ہوں. پتہ نہیں فریدی صاحب کا کیا حشر ہوا, ہم دونوں ساتھ تھے. تب تو پھر بن گئی تمہاری بھی حجامت, قاسم نے کہہ کہا لگایا. چیک بک تمہارے پاس ہے, میں تمہاری طرح سرمایہ دار نہیں ہوں. مجھے تو وہ اپنی حجامت بنوانے کے لیے لائے ہیں. تم نے تلسم ہوشربا پڑھی ہے, نہیں تو اس میں ایک کردار ہے عمر عیار. جہاں اس کے قدم جاتے تھے وہ سرزمین تباہ و برباد ہو جاتی تھی, اور میں اپنے بارے میں بھی ابھی تک یہی دیکھتا آیا ہوں. جس نے مجھے پکڑا اس کا بیڑا غرق ہوا, یہاں تمہارا ہی بیڑا غرق ہو جائے گا. ہائے ہائے, قاسم نے مسکرا کر ہونٹوں پر زبان پھیری. یہی نہیں بلکہ مزے میں آ کر آنکھ مارنے کی بھی کوشش کی مگر نہ کام رہا, اسے آنکھ مارنے کا بھی سلیقہ نہیں تھا. کیوں, کیا بات ہے؟ حمید نے رازدارانہ لہجے میں پوچھا. یلا یلیاں فل فلوٹیاں, ہی 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 ہی. قاسم آنکھیں بند کر کے ہنسا. بندر جا چکا تھا اور اب اس کے گنگروں کی چھنک چھنک نہیں سنائی دے رہی تھی. کہاں ہیں؟ یہی ہیں حمید بھائی, قاسم اس طرح چیک کر بولا جیسے 1.5 لاکھ گواں بیٹھنے کا ذرا برابر بھی افسوس نہیں. تم نے دیکھا ہے انہیں؟ ارے یہاں آتی ہیں میرے پاس مرغے مسلم کھلاتی ہیں, بکرے کی ران. قاسم کسی ندیدے کی طرح منہ چلانے لگا, پھر پیٹ پر ہاتھ پھیر کر بولا, مگر یہ سالہ بندر میری زندگی تلخ کیے ہوئے ہے. سامنے سے روٹیاں لے بھاگتا ہے, سالن کی رکابیں الٹ دیتا ہے. ہوں, حمید کچھ سوچنے لگا پھر بولا, کیا انہوں نے ابھی تک تم سے صرف چیکوں پر دستخط لیے ہیں؟ ہاں, اس سالے بندر کے علاوہ اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. کوئی تکلیف نہیں ہے, حمید نے حیرت سے کہا. ارے تم یہاں کھردرے فرش پر بستر کے بغیر پڑے رہتے ہو, اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہاں کھانے پینے کا آرام ہے, وہ مجھ سے گھر کے لیے خطوط بھی لکھواتی ہیں. کیسے خطوط؟ یہی کہ میں رام گڑھ میں ہوں, خیریت سے ہوں اور یہاں تقریباً 2 ماہ قیام رہے گا. مرد نہیں آتے, آتے ہیں جب میں چیکوں پر دستخط کرنے سے انکار کر دیتا ہوں. پھر بندر بھی آنے لگتا ہے اور میری نیند حرام ہو جاتی ہے. جہاں سویا کمبخت نے آ کر ناک میں بتی کر دی, اس کی ایسی کی تیسی, جس دن بھی ہاتھ آ گیا گردن مروڑ دوں گا. کیا تم نے اب بھی حال ہی میں کسی چیک پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے؟ ہاں یار, کہاں تک کروں, 1.5 لاکھ تو گئے. تم گدے ہو, حمید جھنجھلا گیا, تم نے دستخط کیے ہی کیوں؟ مجھ سے بھوک نہیں برداشت ہوتی. چیک کس کے نام کے ہوتے ہیں؟ نام نہیں لکھا جاتا, صرف رقم لکھ کر مجھ سے دستخط لے لیے جاتے ہیں. کس بینک کی چیک بک ہے؟ بینک آف کناڈا کی. تو بیٹا یاد رکھو, تمہارا سارا بیلنس صاف ہو جائے گا. صرف بینک آف کناڈا ہی کی چیک بک ساتھ لائے تھے؟ ہاں, اور وہ روحی کے یہاں تھی میرے سوٹ کیس میں. تب تو وہ لوگ وہاں تمہاری چیک بک ہی تلاش کرتے رہے ہوں گے. جس شام وہ تمہیں لے گئے تھے, اسی رات کو نوشابہ نے وہاں کچھ آدمی دیکھے تھے. نوشابہ قاسم ایکشن ڈی لی, کیا وہ مجھے یاد کرتی تھی؟ بے حد بے تحاشا آہیں بھرتی ہے, اتنی کہ روحی کو کار کے دو پہیوں میں ہوا بھروانے کے لیے شہر نہیں جانا پڑتا. نہیں, قاسم جی پہ ہوئے انداز میں مسکرایا. وہ تو کہہ رہی تھی کہ اگر قاسم صاحب نہ ملے تو میں خودکشی کر لوں گی. ارے نہیں, ہاں ہاں, گن تو تمہارے سوٹ کیس سے لپٹ کر روتی رہی. اللہ قسم, اس کے بغیر میں بھی زندہ نہیں رہ سکتا. پھر یہاں سے نکل چلنے کی کوشش کرو, ورنہ کیا فائدہ کہ وہ بےچاری مایوس ہو کر خودکشی کر لے. تم ہی بتاؤ کیسے نکل چلوں, مجھے تدبیر بتاؤ. جو کچھ کہو گے وہی کروں گا. مگر یہاں کی جلا جلیاں حمید بھائی کیا بتاؤں تم خود دیکھ لو گے، مگر وہ تمہیں بے وقوف بنا کر لمبی لمبی جک میں اینٹ رہی تھی۔ نوشابہ محبت کرتی ہے، ہائے وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، قاسم رودنے والی آواز میں بولا۔ وہ لڑکیاں کس وقت آتی ہیں؟ کھانے کے وقت۔ دیکھوں مجھے بھی کھانا ملتا ہے یا نہیں، اگر تمہاری چیک بک بھی ان کے پاس ہوئی تو ضرور ملے گا۔ اچانک حمید نے عجیب قسم کی گڑگڑاہٹ سنی، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کمرے کے فرش کے نیچے سے آ رہی ہو۔ پھر یک بیک فرش اسی طرح ہلنے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ فریدی کار میں اتر گیا، اب وہ اپنے پیچھے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سن رہا تھا، لیکن حملہ آوروں نے اب بھی ٹارچ روشن کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ فریدی چونکہ ایک بار راستہ دیکھ چکا تھا اس لیے اندھیرے ہی میں بآسانی نیچے اترتا چلا گیا، لیکن چھپنے کے لیے کسی مناسب جگہ کی تلاش ٹارچ روشن کیے بغیر ناممکن تھی۔ بڑی ٹارچ اس نے جیب میں ڈال لی اور وقت ضرورت کے لیے چھوٹی ٹارچ ہاتھ میں رکھی۔ اسے اطمینان تھا کہ وہ غیر مسلح نہیں ہے، رائفل اس کے شانے سے لٹک رہی تھی اور داہنے ہاتھ میں ریوالور، دونوں ہی کے کافی راؤنڈ اس کے پاس موجود تھے۔ وہ خاموشی سے نیچے اترتا رہا، اوپر سے قدموں کی آوازیں آنی بند ہو گئی تھی، شاید وہ لوگ چٹان کے سرے پر رک کر حالات کا اندازہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فریدی جلد از جلد ایک ایسی جگہ تلاش کر لینا چاہتا تھا جہاں وہ کچھ دیر کے لیے چھپ سکے، لیکن اچانک اس پر ایک تیز قسم کی روشنی پڑی۔ اگر وہ بندر کسی پھرتی سے کود کر ایک طرف نہ ہو جاتا تو اس کے جسم میں بیک وقت ایک درجن گولیاں در آئی ہوتی۔ وہ پھر ٹٹولتا ہوا آگے بڑھنے لگا، دفعتن اس کے ہاتھ ایک چھوٹے سے گھار کے دہانے سے جا لگے، ساتھ ہی سامنے پھر روشنی دکھائی دی، لیکن اب وہ روشنی کی زد سے باہر تھا۔ اس نے اپنی چھوٹی سی ٹارچ کی روشنی گار میں ڈالی، لیکن وہ تجربہ مایوس کن اور ڈراؤنا ثابت ہوا۔ گار میں ایک سیاہ سانپ کی مادہ انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ فن کاڑ کر پھپکارتی ہوئی ٹارچ کی روشنی کی طرف جھپٹی۔ انڈوں پر بیٹھی ہوئی مادہ اگر چھیڑ دی جائے تو انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے، اس وقت تک چھیڑنے والے کا پیچھا نہیں چھوڑتی جب تک کہ ڈس نہ لے۔ اوپر سے پھر شاید رافلوں کی باڑ ماری گئی۔ فریدی کے تیزی سے سوچتے ہوئے ذہن نے ایک فوری فیصلہ کیا، وہ یہ کہ اس بگڑی ہوئی مادہ کو ٹھکانے لگا دی جائے، ورنہ اندھیرے میں اس سے بچنا ناممکن ہوگا۔ گولیوں کی باڑ سے بچنا اتنا مشکل نہیں ہو سکتا تھا جتنا کہ اس سانپ سے خود کو بچانا۔ فریدی نے اپنی ٹارچ روشن رکھی اور پھر جیسے ہی سانپ کا پھن دوسری بار دکھائی دیا اس نے فائر کر دیا۔ اس فائر کے جواب میں اوپر سے باڑ ماری گئی اور کئی ٹارچوں کی روشنیاں گار میں چکرانے لگی۔ سانپ اندر پتھروں پر سر پٹخ رہا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹھنڈا ہو گیا، اور ساتھ ہی فریدی نے اس گار میں اترنے کا ارادہ بھی ترک کر دیا۔ ہو سکتا تھا کہ اس میں اور بھی سانپ رہے ہوں، آدمیوں سے بچنے کے لیے سانپوں کا شکار ہو جانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ پتھروں سے لگتا ہوا مخالف سمت میں چلنے لگا، اب اسے اطمینان تھا کہ وہ لوگ نیچے اترے بغیر اسے نہ پا سکیں گے، لہٰذا انہیں اوپر ہی روکنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ وقتاً فوقتاً ہوائی فائر کرتا رہے۔ فائروں کی جواب میں فائر ہوتے رہے، لیکن اب اندھیرے میں چلتے رہنا قریب قریب ناممکن ہو چکا تھا۔ فریدی نے سوچا ممکن ہے کہ وہ کسی غار میں جا گرے، اس نے چھوٹی ٹارچ روشن کر لی جس کی روشنی ایک محدود دائرے میں پھیلتی تھی، یا پھر اترائی شروع ہو گئی تھی اس لیے ضروری تھا کہ ٹارچ برابر روشن رہے۔ دوسری طرف یہ خیال بھی تھا کہ اگر ان لوگوں نے آ لیا تو یہاں بچاؤ بھی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اترائی ناہموار تھی، یہاں گھٹن کا احساس بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ ہوا کے جھونکے مفقود ہو چکے تھے جنہوں نے اسے ابھی تک سنبھالے رکھا تھا، اب وہ فائر نہیں کر رہا تھا، حملہ آور بھی خاموش تھے۔ مصلحت اسی میں تھی کہ اب وہ فائر نہ کرے، ورنہ حملہ آور فرار کی سمت معلوم کر لیتے اور یہ ایک ایسا واقعہ ہوتا جس پر فریدی کو مرنے کے بعد بھی افسوس کرنا پڑتا۔ وہ چھوٹی ٹارچ کی مدھم روشنی میں آگے بڑھتا رہا۔ وہ بڑی دیر سے ایک عجیب قسم کا شور سن رہا تھا جو اب آہستہ آہستہ تیز ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اس کی حقیقت اس پر واضح ہو گئی۔ وہ پانی بہنے کا شور تھا یا شاید کوئی تیز رو نالا تھا۔ پھر وہ اس شور سے قریب ہوتا گیا تاکہ اسے اپنے چہرے پر پانی کی ہلکی سی پھوارے محسوس ہونے لگی۔ اب اس نے بڑی ٹارچ روشن کی اور ایسا معلوم ہوا جیسے اس لامت نہ ہی اندھیرے میں روشنی کا طوفان آ گیا ہو۔ اس نے فوراً ہی ٹارچ بجھا دی، نالا اس سے تقریباً 5 یا 6 فٹ کے فاصلے پر رہا ہوگا جس کے درمیان ایک بڑی سی ابری ہوئی چٹان تھی اور تیز رفتار پانی اسی سے ٹکرا کر فواروں کی شکل میں ادھر ادھر منتشر ہو رہا تھا۔ اچانک پھر فائر ہوئے، فریدی بڑی پھرتی سے نیچے گر گیا کیونکہ فائروں کا رخ اسی طرف تھا، مگر وہ غلط جگہ گرا تھا۔ جس چٹان پر اس نے چھلانگ لگائی تھی وہ شاید اپنی جگہ چھوڑ چکی تھی، اس کا بوجھ نہ سنبھال سکے اور فریدی چٹان سمیت نالے میں جا پڑا۔ نالا انتہائی تیز رفتار تھا، فریدی کو پیر جمانے کی بھی مہلت نہ ملی، ویسے وہ زیادہ گہرا نہیں تھا، مگر بہاؤ خدا کی پناہ وہ ایک حقیر سے تنکے کی طرح بہتر چلا جا رہا تھا، لیکن ابھی اس کے اوسان خطا نہیں ہوئے تھے۔ دفعتن اس پر ٹارچوں کی روشنیاں پڑی اور پھر باڑھ ماری گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے بائیں بازو میں کوئی دہکتا ہوا انگارہ گھس گیا ہو، اور پھر یک بیک اس کا ذہن اتار تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ ہزاروں سال پہلے کمرے کا فرش پہلے تو ہلتا رہا، پھر حمید نے محسوس کیا جیسے وہ نیچے دھنس رہا ہو۔ اس نے بھاگ کر اس کمرے میں جانا چاہا جس کے دروازے سے نکل کر یہاں آیا تھا، لیکن جب تک وہ دروازے تک پہنچا دروازہ اس سے گزوں اونچا ہو گیا۔ فرش بڑی تیزی سے نیچے جا رہا تھا. حمید بے بس ہو کر بیٹھ گیا. اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی روح کھوپڑی توڑ کر کسی انجن کے دھوئیں کی طرح جسم سے آہستہ آہستہ خارج ہوئی جا رہی ہو. اور پھر جب وہ فرش پر رکا تو اسے ایسا معلوم ہوا جیسے روح کے ساتھ ہی ساتھ جسم ہزاروں فٹ اونچا اچھل گیا ہو. کئی منٹ تک تو گھنٹوں میں سر دیے بیٹھا رہا. یہ سفر ہی ایسا تھا, عام طور پر لمبے یا مختصر سفر ہوا کرتے ہیں, مگر حمید نے سینکڑوں فٹ گہرا سفر کیا تھا اور اس لیے وہ سوچ رہا تھا کہ آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت بنڈل ہے, کیونکہ اسی نے پانچویں بودھ کا پتہ لگا لیا تھا اور یہ بودھ تھا دراصل میدے اور کھوپڑی کا درمیانی فاصلہ. تقریباً پانچ فٹ بعد اس نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. سامنے قدیم مصری طرز تعمیر کی ایک بلند و بالا محراب تھی اور اس کے آگے ایک طویل و عریض ہال تھا, بالکل ویسا ہی جیسے وہ ہالی ووڈ کی ان فلموں میں بار بار دیکھ چکا تھا جو قدیم مصر کی کہانیاں پیش کرتی تھی. فراغنا مصر کا شاہی دربار, سامنے ڈیڑھ درجن سیڑھیوں کے اوپر تخت شاہی تھا اور نچلی سیڑھی اپنے پھیلاؤ کی بنا پر ایک طویل و عریض پلیٹ فارم معلوم ہوتی تھی. تخت شاہی خالی تھا لیکن دربار آدمی سے بھرا تھا. یہ سب قدیم مصریوں کیسے لباس میں تھے, تخنوں تک پہنچنے والی رنگین قبائیں جن پر دیوتاؤں کی تصویریں نظر آ رہی تھیں, تین طرف فوجیوں کی قطاریں دیواروں سے لگی کھڑی تھیں. ان کے لباس بھی قدیم مصری فوجیوں کیسے تھے, حتیٰ کہ اسلحے بھی اسی دور کی یاد دلاتے تھے. چوڑے اور چھوٹے ٹیگے, ترکش اور کمانے, سروں سے اونچے نیزے اور زمین سے کمر کے اوپر تک پہنچنے والی مستطیل ڈھالیں, بڑے بڑے بخور دانوں میں خوشبوئیں سلگ رہی تھیں. دفعتن ایک عجیب قسم کی شور سے سارا حال گونجنے لگا اور حاضرین بالکل رکو کیسے انداز میں جھک گئے. ان کے سر تخت شاہی کی طرف تھے لیکن حمید کو اس تخت پر کوئی بھی نظر نہیں آیا. شور کی آواز ختم ہوئی اور پھر نوبت اور نقاروں کی آوازیں آنے لگی جن میں سدھا بوکو کرنا کی آوازیں بھی شامل تھیں. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا جلوس گزر رہا ہو لیکن جلوس کا کہیں پتہ نہیں تھا اور حاضرین وہ تو اب بھی پہلے ہی کی طرح جھکے کھڑے تھے. حمید نے جھرجھری سی لی, وہ بہت شدت سے مرعوب ہو گیا تھا اور یہ شور, یہ تو اسے اپنے ہر بن منہ سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. پھر اچانک موت کی سی خاموشی طاری ہو گئی اور حاضرین سیدھے کھڑے ہو گئے. پھر ایک ہونک سا آدمی سٹیج نما سیڑھی پر نمودار ہوا. اس کے جسم پر سرخ رنگ کا لبادہ تھا, گلے میں بے شمار ہار پڑے ہوئے تھے, پھولوں کے نہیں رنگ رنگ کے جواہرات کے جن سے کرنے سی پھوٹتی معلوم ہو رہی تھی. تخت شاہی اب بھی خالی پڑا تھا لیکن وہ آدمی تخت شاہی کی طرف رخ کر کے خفیف سے جھکا اور پھر حاضرین کی طرف سر گھماتا ہوا گرجدار آواز میں بولا, میں اپنے اور تمام درباریوں کی جانب سے اپنی حکمرانی کی ہزارویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. پھر تخت شاہی کی طرف دیکھ کر بولا, ملکہ علیہ ہماری حقیر نظریں قبول فرمائیں, ہماری طرف سے اجازت ہے. خالی تخت سے ایک انتہائی سریلی اور نسوانی قسم کی آواز آئی اور حمید کی عقل کھوپڑی سے نکل کر ہوا میں نچنے لگی. نظریں گزرنے لگی اور وہ ہونک سا آدمی جو شاید وزیر اعظم کا رول ادا کر رہا تھا ہر پیش کیے جانے والے خون پر ہاتھ رکھ رکھ کر کہتا, ملکہ کائنات کی خدمت میں. تقریباً 20 منٹ تک نظریں گزرتی رہیں, پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور تخت شاہی سے آواز آئی, ارے میرے پرستاروں, میں تمہیں ارتقاء کی اس کڑی پر مبارکباد پیش کرتی ہوں. تم اس لیے قابل مبارکباد ہو کہ ارتقاء کا صحیح مفہوم سمجھتے ہو. تمہارے جسموں پر ہزاروں سال پرانا لباس ہے لیکن زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے تمہارے پاس جدید ترین وسائل ہیں. تم سمجھتے ہو کہ زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے تقریب ضروری ہے. تم سمجھتے ہو کہ آج کا آدمی ہزاروں سال پرانے آدمی سے ذرا برابر بھی مختلف نہیں ہے, وہ آج بھی اتنا ہی خونخوار ہے جتنا ہزاروں سال پہلے تھا, البتہ آگے بڑھنے کے لیے اس کا طریقہ کار بدل گیا ہے. میں تمہیں اس لیے مبارکباد دیتی ہوں کہ تم سچے ہو, انسانیت کا ڈھول نہیں پیٹتے, عظیم و شان دفتروں میں بیٹھ کر قلم سے لوگوں کی گردنیں نہیں کاٹتے, بلکہ خس و خشاک کو فنا کر کے صرف ان درختوں کو پنپنے کا موقع دیتے ہو جن میں تناور بننے کی صلاحیت ہو. تم اپنے سیاسی جوڑ توڑ سے قوموں کا بیڑا غرق کر کے انسانیت کی اقتدار پر تقریریں نہیں کرتے, تم جسے فنا کرنا چاہتے ہو اعلانیہ فنا کر دیتے ہو اور اسے درست سمجھتے ہو. میں تمہیں اس لیے مبارکباد دیتی ہوں کہ تم طاقت کے پرستار ہو. اب لاؤ نئے سال کی تحقیقی نظر, میں بذات خود اسے قبول کروں. وزیر اعظم تخت کے سامنے جھک کر سیدھا کھڑا ہوتا ہوا بولا, ملکہ کائنات ہمارا نیا حربہ 03 یعنی 30. تخت شاہی سے آواز آئی. ملکہ کائنات, وزیر اعظم جھک کر بولا, اچھا مظاہرہ کیا جائے. وزیر اعظم نے تالی بجائی, ایک طرف کا رنگین پردہ سرکا اور تین آدمی ایک ٹرالی دھکیلتے ہوئے دربار میں لائے. ٹرالی پر ایک عجیب وضع کی مشین رکھی ہوئی تھی جس میں تاروں کے تانے بانے سے تھے. ٹرالی دربار کے وسط میں رک گئی. اس کے ساتھ ایک معمر آدمی بھی تھا لیکن اس کا لباس درباریوں کا سا نہیں تھا, یہ ایک میلی سی پتلون اور خاکی قمیض میں ملبوس تھا. سر اور داڑھی کے بال بے ترتیب اور الجھے ہوئے تھے. ملکہ کائنات کی اجازت سے وزیر اعظم نے ہاتھ اٹھا کر گنجلی آواز میں کہا, साथ ही वो बूढ़ा इस मशीन पर झुक पड़ा। इधर हमीद इस माहौल में कुछ इस तरह खो गया था जैसे कोई बहुत ही दिलचस्प फिल्म देख रहा हो। फिल्म से ज्यादा सब कुछ उसे ख्वाब मालूम हो रहा था। अचानक उसने महसूस किया जैसे कोई गैर मरई कुत उसे इसकी जगह से उठाने की कोशिश कर रही हो। फिर दफतन वो फर्श से तकरीबन 5 फुट बुलंद हो गया और इसी हालत में जैसे बैठा हुआ था। अब इसने लाख कोशिश की कि वो अपने पैर फैलाकर फर्श पर जमा दे मगर मुमकिन ना हुआ। इसके पैर फैल ही ना सके। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इसके जिस्म में जान ही ना रह गई हो। इसके कानों में सीटियां सी गूंज रही थी और वो फिजा में मुअल्लक था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खिला में तैरता हुआ तख्तशाही की जानब चला, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक हकीर सा तिनका हवा के तेज तन बहाव से चकराता फिर रहा हो। फिर अचानक वो वजीर के पैरों के पास दम से जा गिरा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पीठ की हड्डियां चूर हो गई हों। बहुत खूब है तख्तशाही से आवाज आई, मेरा ख्याल है कि ये तजुर्बा अभी अपने इब्तदाई दौर में है। दुरुस्त है मलका कायनात, वजीर आजम ने अदब से जवाब दिया, बड़े पैमाने पर इसकी शिकल दूसरी होगी। अच्छा और कोई खास बात तख्तशाही से आवाज आई, और कोई ऐसी अहम बात नहीं जिसके लिए अलिया हजरात का वक्त बर्बाद किया जाए। दरबार बर्खास्त, तख्तशाही से आवाज आई। फिर मलबूसात की सरसराहट सुनाई दी जैसे कोई तख्त से उठा हो और इसके बाद वही बाजो गाजों का शोर। हाजरीन दरबार फिर एहतरामन झुक गए और इस वक्त तक झुके रहे जब तक कि जुलूस का शोर खत्म नहीं हो गया। हमीद एक बार फिर फिजा में मुअल्लक हुआ और पहले ही की तरह खिला में तैरता हुआ मेहराब से गुजर कर संगी फर्श पर जा गिरा। इस बार इसका सर दीवार से जा टकराया था। नतीजे के तौर पर पहले तो बिसारत गुबार आलूद हो गई, फिर ये गुबार गहरा होते होते अंधेरे में तब्दील हो गया। बाज लोग बड़े सख्त जान होते हैं मगर ये उन्हीं आदमियों के लिए कहा जा सकता है जो नापसंदीदगी से देखे जाते हैं। अच्छे आदमी ऐसे मामलात में किस्मत के धनी कहलाते हैं। कम अज कम फरीद के मुतालिक तो यही कहा जा सकता है। वो एक नहीं सैकड़ों बार ऐसे खतरा से बच निकला था कि इसे जिंदा देखकर इससे ताल्लुक रखने वाले हफ्तों क्या महीनों उसे फरीद का भूत समझते रहे थे। मगर इस बार जो वाक्य पेश आया था उसने खुद फरीदी ही को मजबूर कर दिया कि होश में आने के बाद खुद को काफी देर तक भूत समझता रहे। एक तरफ तो नाले की तूफानी बहाव ने इसके पैर उखाड़ दिए थे और दूसरी तरफ गोलियों की बौछार। जब इसने अपने बाएं बाजू में घुसते हुए अंगारे की जलन महसूस की तो उसे यकीन हो गया कि यह तकलीफ का आखिरी एहसास है। होश आने पर उसे बहुत देर तक यही नहीं मालूम हो सका कि वो इसी नाले में बह रहा है या हवा में तैर रहा है। कुछ देर बाद उसे अबर आलूद आसमान नजर आया और खुनकी का एहसास भी हुआ। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ थे जिनकी चोटियां बादलों से टकराती हुई मालूम हो रही थी। कुछ देर तक वो चटपड़ा फजा में तैरता रहा, फिर ये सोचकर शायद इसकी रूह आलम अरवा में भटकती फिर रही है, इसने अपने बाएं बाजू में चुटकी ली। लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि बाजू तो पहले ही से दुख रहा था। वो अबर आलूद नीलगु आसमान की वसतों में नजर दौड़ाता हुआ तैरता रहा। उसे अपने जिस्म बहुत हल्का मालूम हो रहा था। हवा साई साई करती इसके जिस्म से टकराती हुई गुजरती रही। उसे फरिश्तों के परों के साए नजर आ रहे थे। अजीब सी खुशबुएं उसे अपने गिर्दोपेश महसूस हो रही थी। इसका जहन अजमत रब समावात के गीत गाने लगे। मगर क्या इसकी रूह हकीकतन आलम अरवाह में परवाज कर रही थी? वो जिस्म रूह के ताल्लुक के बारे में सोचने लगा। अगर वो आलम अरवाह में परवाज कर रही थी तो बाएं बाजू की तकलीफ कैसी? एहसास तो दरअसल जिस्म और रूह के रब्त का नतीजा होता है। रूह ने जिस्म को छोड़ा और तकलीफ का एहसास भी फना हो गया। इसका जहन आहिस्ता आहिस्ता साफ होता जा रहा था। अब वो हवा की साई साई के साथ ही साथ दूसरी आवाजें भी सुनने लगा था। ये भारी कदमों की आवाजें थी, लातादात कदमों की आवाजें। अब ये बात इसकी समझ में आई कि वो एक स्ट्रेचर पर पड़ा है और कुछ लोग उसे उठाए हुए चल रहे हैं। आसमान पर बादलों के परे तैर रहे थे मगर ये पानी से खाली थे। सफेद बादल कुछ भी हो वो धूप की शिद्दत से तो बचा ही सकते थे। इनकी छांव बड़ी खुशगवार थी। फरीदी बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा। अब वो दरअसल अपनी रही सही कुव्वत का जायजा ले रहा था। हो सकता था कि वो हमला आवरोही के हाथों में पड़ गया हो, लिहाजा ऐसी सूरत में उसे दोबारा काट मरना पड़ता। वो किसी चूहे के बच्चे की तरह बेबस हो जाना कभी पसंद न करता। उसने रिवाल्वर के लिए अपनी जेबें टटोली लेकिन अब वहाँ जेबें कहाँ थी। बहरहाल काफी गौर करने पर उसे मालूम हुआ कि वो ऊपर से नीचे तक एक ऊनी लिबादे में मलबूस है। बस यहीं से इसका मंतकी शऊर जाग उठा। अगर वो हमला आवर ही होते तो भीगे हुए कपड़े उतारकर खुश्क लबादा क्यों पहनाते? इसे वहीं खत्म कर देते, स्ट्रेचर पर लादकर कहीं ले जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन फिर ख्याल आया, मुमकिन है हमीद बच निकला हो और वो आसानी से दोबारा इस पर हाथ डालने के लिए इसे जिंदा ही रखना चाहते हों। फरीदी मुतमईन हो गया, दोनों ही सूरतें इसके लिए इत्मीनान बख्श थी। वो चुपचाप आंखें बंद किए पड़ा रहा। फिर शायद सफर खत्म होने में एक घंटे का अरसा लगा। स्ट्रेचर एक जगह उतारकर जमीन पर रख दिया गया। फरीदी ने आंखें बंद रखी, अलबत्ता एक बार पलकों में खफीफ सा दर्रा करके गर्दोपेश का जायजा लेने की कोशिश जरूर की। वो एक खेमे में था, इसके करीब ही दो तीन आदमी सरगोशियां कर रहे थे लेकिन फरीदी कुछ सुन न सका। फिर उसे एक ایک عورت کی آواز بھی سنائی دی. وہ کچھ اونچی آواز میں بول رہی تھی. اس کی آواز میں ایسی کھنک تھی جس کے متعلق کہا جا سکتا تھا کہ وہ کافی سیکس اپیل رکھتی تھی. فریدی کی بجائے اگر حمید ہوتا تو یہی رائے قائم کرتا. فریدی نے اس کی آواز سنی اور گفتگو بھی سمجھنے کی کوشش کی. زبان میں اجنبیت محسوس ہوتی تھی لیکن پھر کچھ دیر بعد الفاظ کی اجنبیت رخصت ہو گئی. ویسے فریدی سوچ رہا تھا برے پھن سے. وہ اس وقت شاید آزاد علاقہ وادی کراگال میں تھا جس کی سرحدیں رام گڑھ سے ملتی تھیں. اس وادی کے باشندے اپنے علاقے میں اجنبیوں کا وجود نہیں برداشت کر سکتے تھے. فریدی سوچنے لگا یہاں تو وہی مثل صادق آئی ہے کہ دیو سے بچے تو سمندر میں ڈوبے. اس نے سوچا کہ اب اٹھ ہی جانا چاہیے. وہ تھوڑی بہت کراگالی جانتا تھا. دوسروں کی باتیں سمجھ کر اپنا معفول ضمیر واضح کر سکتا تھا. اس نے کراہ کر کروٹ بدلی اور آنکھیں کھول دی. وہ لوگ خاموش ہو گئے. فریدی نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھا اور اٹھ بیٹھا. لیٹے رہو لیٹے رہو, اور اس نے جلدی سے کہا. ایک معزز خاتون کی موجودگی میں لیٹے رہنا بدتمیزی ہے, فریدی نے کراگالی میں جواب دیا. ایک بوڑھے اور قوی الحبسہ آدمی نے میری خیز نظروں سے عورت کی طرف دیکھا. عورت خوش شکل, جوان اور غیر معمولی طور پر کبھی ہیکل تھی اور اس کی آنکھوں سے نسوانی صنف کی بجائے مردانہ پن جھانک رہا تھا. تم زخمی ہو اجنبی, عورت نے نرم لہجے میں کہا. تمہارے بازو سے رائفل کی گولی نکالی گئی ہے. ہڈی محفوظ ہے, اطمینان رکھو, لیٹ جاؤ. میں آپ کی ہمدردی کا شکر گزار ہوں مگر مجھے حیرت ہے کہ میں زندہ کیسے بچا. کیا تم نے خانم کا حکم نہیں سنا؟ بوڑھا گھرایا, لیٹ جاؤ. میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, فریدی نے کہا اور لیٹ گیا. تم کیسے زخمی ہوئے تھے؟ عورت نے پوچھا. مجھے درجنوں آدمیوں نے گھیر لیا تھا. میں تنہا تھا, زخمی ہو کر ایک پہاڑی نالے میں جا گرا. مجھے حیرت ہے کہ میں کراگال تک زندہ کیسے پہنچ گیا. اللہ کی حکمت, عورت آسمان کی طرح انگلی اٹھا کر بولی. تم ندی کے کنارے ایک چٹان پر پڑے ہوئے تھے مگر تم لڑے کہاں تھے؟ رام گڑھ میں. اوہو, تم ادھر کے ہو. ہاں محترمہ, مگر ادھر کا قانون تو اس قسم کی لڑائی بڑائی کی اجازت نہیں دیتا. قانون توڑنے والے ہر جگہ ہوتے ہیں محترمہ. کیا آپ کراگال کی خانم ہیں؟ ہاں میں خانم ہوں, مگر شاید تم کراگال کے متعلق بہت کچھ جانتے ہو. کراگالی بھی بول سکتے ہو؟ ہاں محترمہ, میں دنیا کی بہتری زبانیں بول اور سمجھ سکتا ہوں. بوڑھے نے پھر اسے میری خیز نظروں سے دیکھا اور عورت بولی, غالباً تم اجنبیوں کے سلسلے میں کراگال کے دستور سے واقف بھی ہوگے. ہاں محترمہ, میں جانتا ہوں کہ یہاں اجنبی نہیں آنے پاتے. اگر آ گئے تو ختم کر دیے جاتے ہیں یا پھر ان کی واپسی ناممکن ہوتی ہے. مگر محترمہ, آپ جانتی ہیں کہ میں کن حالات میں یہاں تک پہنچا. خیر یہ قصہ فی الحال یہی رہنے دو, تمہیں آرام کی ضرورت ہے. میں ایک بار پھر فراغ دل خانم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہاں میرے ساتھ دوستانہ برتاؤ ہوگا. کیوں؟ خانم بے ساختہ چونک پڑی. کچھ نہیں, میں جانتا ہوں کہ کراگالی مہمان نواز, شریف اور عالی ہمت ہوتے ہیں. ایک پاگل دوسرا قیدی. پتہ نہیں کتنی دیر بعد حمید کو ہوش آیا. وہ اب اسی کمرے میں تھا جس سے اس کا گہرائی والا سفر شروع ہوا تھا. اگر اس کی پیٹ کی ہڈیوں کی چوٹ دکھنا رہی ہوتی تو وہ یہی سمجھتا کہ اس نے خواب دیکھا ہوگا, مگر ایسی صورت میں وہ کافی دیر تک گمسم فرش پر پڑا رہا. سر کی چوٹ بھی دکھ رہی تھی. اس نے سر پر ہاتھ پھیرا مگر اسے کسی قسم کی ٹوٹ پھوٹ کا احساس نہیں ہوا. کھوپڑی کی ہڈیاں محفوظ تھیں. اگر محفوظ نہ ہوتی تب بھی کوئی فرق نہ پڑتا, وہ اسی طرح گمسم پڑا رہتا. بات یہ تھی کہ اس دربار اور اس عجیب و غریب مشین 03 نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے. ایسے مجرم جن کے یہ ٹھاٹ ہوں اسے آج تک خواب میں بھی دکھائی نہیں دیے تھے. اور پھر وہ پرسرار ملکہ جس کی صرف آواز سنی جا سکتی ہے, اس کا شاہانہ جلوس جو نظروں سے یکسر غائب رہا تھا. تخت شاہی خالی پڑا تھا مگر اس تخت سے ملکہ کی آواز اٹھ کر حال میں منتشر ہو رہی تھی. کیا وہ بھوتوں کا دربار تھا؟ لیکن یہی لوگ قاسم سے بڑی بڑی رقمیں اینٹ رہے تھے اور شاید روئی پر حملوں کے ذمہ دار بھی یہی تھے. پھر اسے دلکشا ہوٹل والا واقعہ یاد آ گیا. قاسم نے اسے اپنے کمرے کی کھڑکی کے غائب ہو جانے کے متعلق بتایا تھا. ممکن ہے اس کا بیان درست ہی رہا ہو. جب کسی کمرے کا فرش سینکڑوں فٹ نیچے جا سکتا ہے تو اس کی کھڑکی کا غائب ہو جانا ناممکنات میں سے نہیں ہو سکتا. اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک اہم سوال تھا اور شاید اسی پر اس کی زندگی کا انحصار بھی تھا. وہ بڑے عجیب لوگوں میں آ پھنسا تھا. اسے کوئلے کا مجسمہ بھی یاد آیا جو اس نے فریدی کے ساتھ ایک عمارت میں دیکھا تھا. جو لوگ 03 جیسی مشینیں بنا سکتے ہیں ان کے لیے کچھ ناممکن نہیں, مگر کیا اس کی حکومت انہیں شکست دے سکے گی؟ فریدی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس عجیب و غریب تنظیم کے سامنے اس کی حقیقت ہی کیا ہے؟ فریدی بھی کوسٹ پوسٹ ہی سے بنا ہے. اسے بھی 03 جیسی مشینیں کسی حقیر سے تنکے کی طرف فضا میں نچا سکتی ہیں. حمید کی کنپٹیاں تڑکنے لگی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. کیا اسے اس دربار کی سیر اس لیے کرائی گئی تھی کہ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے؟ یقیناً یہی بات ہو سکتی ہے, ورنہ دوسری صورت میں قاسم کو بھی ان عجائبات کے درشن کرائے جاتے. حمید کو یقین تھا کہ قاسم کو اس قسم کے کسی بھی واقعے سے دوچار نہ ہونا پڑا ہوگا, ورنہ وہ تذکرہ ضرور کرتا. اسے تو صرف چند لڑکیوں کے چکر میں الجھا کر بڑی بڑی رقمیں وصول کی جا رہی تھی. اس نے ان سب خیالات کو پرے جھٹک کر پھر اپنے آئندہ طرز عمل کے متعلق سوچنا شروع کر دیا. اس کی جگہ اور کوئی ہوتا تو یہ سب کچھ دیکھ کر پاگل ہو گیا ہوتا. پاگل کر دینے والی بات ہی تھی.
پاگل حمید کے ذہن نے تین چار بار دہرایا، بس پاگل ہو جانا ہی زیادہ مفید ثابت ہوگا، بہترین تدبیر، کیونکہ اس پاگل پن کا جواز بھی موجود تھا۔ پراسرار دربار کی سیر، ایک نظر نہ آنے والی عورت کی آوازیں اور پھر اس کا ہوا میں اڑ کر تخت کے نیچے جا گرنا، کیا یہ سب کچھ پاگل کر دینے کے لیے کافی نہیں تھا؟ یقیناً کافی سے بھی زیادہ تھا۔ اس صورت میں وہ ان کے سوالات کا صحیح جواب دینے پر بھی مجبور نہ ہوگا۔ پھر وہ پاگل پنے کی باتیں سوچنے لگا، اس سے پہلے بھی ایک بار وہ پاگل بن چکا تھا اور اس نے ہفتوں اتنی شاندار ایکٹنگ کی تھی کہ پاگل خانے کے ڈاکٹر بھی چکر میں پڑ گئے تھے۔ ایک بات اب تک اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، اس وقت دن تھا یا رات؟ ان کمروں میں چھت کے قریب دیواروں سے روشنی پھوٹتی تھی اور یہ روشنی یقیناً مصنوعی تھی، سورج سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، ورنہ اس میں ہلکی سی نیلاہٹ کیوں ہوتی؟ پہلی بار ہوش آنے سے اب تک وہ ایسی ہی روشنی دیکھتا رہا تھا، اس کی گھڑی تو پہلے ہی بیکار ہو چکی تھی، بھوک کے مارے اس کا دم نکل رہا تھا، لیکن وہ کہاں جاتا، کسے پکارتا؟ پھر اسے قاسم کا خیال آیا، وہ اٹھا اور دروازے کے قریب گیا جہاں سے وہ قاسم کے کمرے کا جائزہ لے سکتا تھا۔ یہاں اس نے قاسم کو دیکھا جو ایک لمبے چوڑے دسترخوان پر تنہا پریڈ کر رہا تھا، بکرے کی مسلم ران، مرغے مسلم، بڑی بڑی رکابوں میں شوربہ اور روٹیوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر۔ قاسم حمید نے اسے آواز دی، او ہا اگے حمید بھاگی، وہ باہر سا منہ پھاڑتا ہوا بولا جس میں ایک بہت بڑا لقمہ تھا، آؤ آؤ۔ اچھا اچھا، قاسم نے کچھ روٹیاں اٹھائیں، ان پر کچھ بوٹیاں رکھی اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا، لیکن اچانک نہ جانے کس روشن دان سے بندر نے اس پر چھلانگ لگائے اور وہ سب کچھ فرش پر آ رہا۔ قاسم گالیاں بکتا ہوا اس کی طرف دوڑا، لیکن وہ پھر ایک روشن دان پر جا چڑھا تھا اور کھڑے ہو کر پھر وہی چھنک چھنک شروع کر دی۔ اس واقعے پر حمید سچ مچ پاگل ہو گیا، وہ بھی اس بندر کو اس انداز میں گالیاں دینے لگا جیسے اس سے ان کے جواب کی توقع رکھتا ہو اور پھر جواب ملتے ہی باقاعدہ طور پر لڑ پڑے گا۔ پھر قاسم اور حمید دونوں ایک دوسرے سے پوہڑ عورتوں کی طرح گلے شکوے کرنے لگے، شاید دونوں ہی پاگل ہو گئے تھے۔ بندر ایک بار پھر چپ چاپ نیچے اترا، اتنی آہستگی سے کہ گھنگروں میں ہلکی سی چنک بھی نہیں پیدا ہو سکی، اور پھر اس نے دسترخوان پر رکھی ہوئی رکابیں الٹ دی، وہ دیکھو حمید دھاڑا۔ جب تک قاسم وہاں پہنچتا وہ پھر دست لگا کر روشن دار پر جا چڑھا اور پھر وہی ناچ شروع ہو گیا۔ چنک چنک حمید کو زہر لگ رہی تھی یہ آواز، دفتن قاسم نے ایک بڑی سی ہڈی اس پر کھینچ ماری جو روشن دار سے گزر کر دوسری طرف چلی گئی۔ بندر بدستور ناچتا رہا، چھنک چھنک اس پر قاسم نے ایک رکاب پر تباہ آزمائی کی اور پھر اس کا دماغ باقاعدہ طور پر الٹ گیا۔ چپاتیاں، ہڈیاں، پلیٹیں، رکابیں روشن دان سے گزر گزر کر دوسری طرف جاتی رہی، مگر بندر کا کہیں پتہ نہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ قاسم کی چشمے تصور اب بھی اسے دیکھ رہی ہو۔ اچانک ایک گڑ گڑاہٹ سنائی دی اور سامنے والی دیوار میں ایک چھوٹی سی کھلا نظر آئی، اتنی چھوٹی کہ اس سے ایک دبلا پتلا آدمی بھی بمشکل گزر سکتا تھا۔ اس کھلا میں ایک آدمی کا چہرہ دکھائی دیا اور اس نے گرج کر قاسم سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسی سالے چھنک چھنک سے پوچھو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بندر دوسری طرف سے پوچھا گیا، نہیں تمہارا باپ قاسم دھاڑا، تم سمجھتے ہو کہ جب تک تم چیک پر دستخط نہیں کرو گے یہی ہوتا رہے گا، اس آدمی نے نرم لہجے میں کہا۔ قاسم خاموش ہو گیا، وہ اس مسئلے پر سنجیدگی سے سوچنا چاہتا تھا، ابھی تک 1.5 لاکھ کی رقم گنوا چکا تھا۔ دفتن حمید نے ہانک لگائی، ارے میری جان ادھر تو دیکھو، کیوں شور مچا رہے ہو؟ وہ آدمی چلا گیا۔ چار بنڈل حمید نے کہکا لگایا اور اس کے حلق سے بیک وقت سینکڑوں قسم کی آوازیں نکلتی معلوم ہوئی، پھر اس نے مرغوں کی طرح بانگ دینی شروع کر دی۔ قاسم حیرت سے آنکھیں پھاڑے کھڑا تھا، میری جان ملکہ کائنات، ککڑو کوں، ککڑو کوں، وزیر اعظم ککڑو کوں، 03 ککڑو کوں، قاسم بیٹا ککڑو کوں، تم خود ککڑو کوں۔ قاسم ہنسنے لگا، مگر حمید ملکہ کائنات اور وزیر اعظم کا نام لے کر اس طرح ککڑو کوں کرتا رہا جیسے زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہو۔ وادی کراگال کی خانم اپنی شکارگاہ میں تھی جس کا فاصلہ اس کے محل سے تقریباً 20 میل تھا، یہیں اسے فریدی ندی کے کنارے ایک چٹان پر بے ہوش ملا تھا۔ اس کے خیمے سے واپس آنے کے بعد خانم نے اپنے بوڑھے مشیر کو طلب کیا، اس کے سر کے بال برف کی طرح سفید تھے اور چہرے پر گھنی سفید مونچھیں تھیں، مگر جسم کی ساخت جوانوں کی سی تھی اور وہ اس عمر میں بھی سینہ تان کر چلتا تھا۔ تم کیا کہتے ہو؟ خانم نے اسے سوال کیا۔ آپ مالک ہیں، مگر میں اسے مناسب نہیں سمجھتا کہ کوئی اجنبی محل میں قدم رکھے، مجھے وہ ایماندار آدمی معلوم ہوتا ہے، مگر آپ بھول رہی ہیں کہ وہ ان پہاڑوں کے ادھر رہتا ہے، بوڑھے نے نفرت سے مونٹ سکوڑ کر کہا۔ خانم سوچ میں پڑ گئے اور بوڑھا بولا، ادھر کوئی ایماندار آدمی پیدا ہی نہیں ہو سکتا، کیا ہم ان لوگوں کے ہاتھ تنگ نہیں آ گئے؟ ہمارے دشمنوں کے پاس رائفلیں کہاں سے آتی ہیں؟ دھماکے والے گولے کہاں سے آتے ہیں؟ سب وہیں سے آتے ہیں مالک، میں تو یہ کہتا ہوں کہیں یہ آدمی ادھر کا جاسوس نہ ہو۔ کچھ بھی ہو، خانم تھوڑی دیر بعد بولی، وہ زخمی ہے، اسے اس حال میں یہاں نہیں چھوڑا جا سکتا، پھر اگر وہ جاسوس ہی ثابت ہوا تو اسے ایک اچھا سبق دیا جائے گا تاکہ پھر کوئی ادھر آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرات نہ کر سکے۔ سکے. آپ مالک ہیں جو اللہ کی مرضی وہی خانم کی مرضی. ٹھیک ہے خانم نے کہا, اب ہم واپس چلیں گے, موسم خراب ہو گیا ہے, شکار کے لیے موضوع نہیں. بوڑھا ادب سے جھکا اور باہر نکل گیا. پھر ایک گھنٹے کے اندر ہی اندر کوچ کی تیاری ہو گئی فریدی کے لیے. پھر اسٹریچر لایا گیا مگر اب اس نے اسٹریچر پر سفر کرنے سے انکار کر دیا. میں اپنے ہی جیسے آدمیوں پر بار نہیں بننا چاہتا. تم زخمی ہو خانم نے کہا, مگر اتنا کمزور بھی نہیں ہوں. ہمارے پاس کوئی فالتو گھوڑا نہیں ہے. خانم مسکرائی, پرواہ نہیں میں پیدل چلوں گا. بوڑھا اسے کینہ توز نظروں سے دیکھ رہا تھا. خانم نے اسے کچھ اشارہ کیا. جواب میں بوڑھے نے ایک سوار کی طرف دیکھا اور وہ اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور اس کی لگام پکڑے ہوئے فریدی کے قریب لایا. فریدی ایک ہی جست میں گھوڑے کی پشت پر تھا مگر گھوڑا بدک گیا, منہ زوری کرنے لگا اور پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہو کر سوار کو گرانے کی کوشش کی. مگر اس کی پشت پر اس صدی کا سب سے زیادہ چالاک آدمی سوار تھا. اس نے دو ہی تین رگڑوں میں اسے چوہا بنا دیا. خانم اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی. آخر اس نے جلائے ہوئے لہجے میں بوڑھے سے کہا, کیا تمہیں علم نہیں تھا کہ گھوڑا شریر ہے؟ نہیں مالک, میں نہیں جانتا تھا. ویسے یہ گھوڑا شریر نہیں ہے. کیوں؟ اس نے گھوڑے کے مالک کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری. نہیں مالک, یہ تو بڑا سیدھا جانور ہے, گھوڑے کا مالک بولا. بات یہ ہے مالک, بوڑھے نے کہا, کراگال کے گھوڑے بھی اجنبیوں سے دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں. نہیں, یہ غلطی پر تھا, فریدی نے اپنی ایک آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے کہا. اب اسے یاد آ گیا کہ ہم دونوں ایک ہی کارخانے میں ڈالے گئے تھے. شاید گھوڑے کے مالک کو بھی اس کے رام ہو جانے پر حیرت تھی. وہ بار بار اس کی طرف دیکھ کر پلکیں جھپکاتا رہا. پھر 30 افراد کا یہ قافلہ چل پڑا. پیچھے چند بار بردار خچروں پر خیمے اور راوٹیاں بار تھیں. کچھ لوگ پیدل بھی تھے. راہ میں ایک جگہ پھر فریدی کا گھوڑا شرارت پر اتر آیا مگر فریدی نے اپنی رانوں سے اس کی پسلیاں اس زور سے دبائیں کہ اس کی زبان نکل پڑی. اس موقع پر اگر حمید ہوتا تو ضرور پوچھ بیٹھتا, آخر آپ خود کتنے ہارس پاور کے ہیں. فریدی اس وقت بھی حمید کے مطلب سوچ رہا تھا, کہیں حملہ آوروں نے اسے ہلاک نہ کر دیا ہو. مگر وہ کر ہی کیا سکتا تھا, خود اس کی زندگی کسی معجزے کے تحت بچ تو گئی تھی. اگر اب وہ ایسے لوگوں میں آ پھنسا تھا جن سے گلو خلاصی قریب قریب ناممکن تھی, اگر ناممکن نہیں تو آسان بھی نہیں تھی. خود فریدی جیسا آدمی اس سلسلے میں کوئی یقینی بات نہیں سوچ سکتا تھا. خانم کا گھوڑا اس وقت اس کے گھوڑے کے برابر چل رہا تھا اور وہ بار بار اس کی طرف دیکھنے لگی تھی. مگر فریدی اپنی گتھیوں میں الجھا ہوا تھا. تمہارے زخموں میں تکلیف ضرور ہو رہی ہوگی, خانم نے کہا, کوئی ایسی خاص بات نہیں. تمہارے دیش کے لوگ آخر ہمیں غلام کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ خانم نے پوچھا. میرے دیش کے لوگ, فریدی نے حیرت سے کہا, نہیں تو میں نے کبھی نہیں سنا کہ ہماری حکومت نے کبھی آزاد علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہو. پھر ہمارے دشمنوں کو اسلحہ کہاں سے ملتا ہے؟ ہماری حکومت سے انہیں کوئی مدد نہ ملتی ہوگی. آپ یقین کیجئے, تم کیا جانو, حکومتوں کے راز عام آدمیوں کو نہیں معلوم ہوتے. ہاں یہ درست ہے, فریدی نے کہا, مگر عام آدمی اپنی عقل تو استعمال کر ہی سکتے ہیں. اتنا تو میں بھی سوچ سکتا ہوں کہ ہماری بقا کے لیے کراگال کا وجود ضروری ہے. اس لیے تم چاہتے ہو کہ کراگال پر تمہارا تسلط ہو جائے؟ ہرگز نہیں, البتہ ہم مضبوط ترین کراگال ضرور چاہتے ہیں. ہماری سب سے بڑی غلطی ہوگی اگر ہم کراگال کے دشمنوں کا ساتھ دیں. ویسے انہیں اسلحہ دوسرے ممالک سے بھی مل سکتا ہے جو ہم دونوں کے یکساں مخالف ہیں, مگر میں نے ایسی رائفلیں کبھی نہیں دیکھی. ایک محل میں پڑی ہوگی, میں تمہیں دکھاؤں گی. پھر وہ خاموش ہو کر سوچنے لگی. ادھر فرید بھی سوچ رہا تھا کہ یہ کسی نہ کسی بہانے سے اسے قید کر لینے کی فکر میں ہے. اس نے گھوڑے کے سلسلے میں بوڑھے مشیر کا طنز بھی محسوس کیا تھا. کراگالیوں کے ہتھے چڑھ جانے کا مطلب یہ تو موت تھا یا عمر قید. بہرحال کسی نہ کسی طرح وہ ان پہاڑوں کی داستانوں کو باہر پھیلنے سے روکتے تھے. فریدی نے کچھ دیر بعد خانم سے پوچھا, مگر آپ کے دشمن ہیں کون؟ میرا خیال ہے کہ وہ کراگالی ہی ہیں. خانم نے جواب دیا, مگر ان کے پاس عجیب و غریب چیزیں ہیں, حیرت انگیز اسلحہ جات. ان کے پاس ایک ایسی سیٹی ہے جس کی آواز میلوں پھیلتی ہے. کیا فریدی یک بیک چونک پڑا. ہاں ان کے ہر آدمی کے پاس ایک ایسی ہی سیٹی ہوتی ہے, جب وہ خطرے میں ہوتا ہے تو اسے بجاتا ہے پھر نگل لیتا ہے. کیا نگل لیتے ہیں؟ فریدی نے پوچھا. سیٹی, اسے نگلتے ہی وہ مر جاتا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد اس کے جسم کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں. شاید وہ سیٹی اس کے پیٹ میں کسی بم کی طرح پھٹ جاتی ہے. آپ کو یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ ایک بار ایک مشتبہ آدمی اس علاقے میں دیکھا گیا تھا. میرے آدمیوں نے اسے گھیر کر پکڑ لیا. اس نے سیٹی بجایا اور پھر اسے گل گیا. سیٹی کی آواز پھیلتے ہی کچھ دیر بعد ان پر چاروں طرف سے گولیاں برسنے لگی. 15 میں سے صرف 2 آدمی بچے تھے اور ایک نے اس لاش کے چیتھڑے اڑتے دیکھے تھے. حملہ آور سامنے نہیں آئے تھے؟ فریدی نے پوچھا. نہیں, یہ پہاڑ ایسے ہیں کہ ان میں پوری پوری فوجیں چھپ سکتی ہیں. پھر خانم نے چاروں طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا, میرے آدمیوں کا خیال ہے کہ تم انہی لوگوں کے جاسوس ہو, اس لیے وہ تمہیں زندہ نہیں دیکھنا چاہتے. اب بہتری اسی میں ہے کہ تم اپنی حقیقت سے آگاہ کر دو.
پاگل کا امتحان. حمید نے وہ گل کپاڑا مچایا کہ قاسم حواس ہو گیا اور اس آدمی پر پتہ نہیں کیا گزرا جو دیوار کی خلا سے جھانک رہا تھا, لیکن اب خلا برابر ہو چکی تھی. حمید اس کے باوجود بھی اسی انداز میں چیختا رہا. کیوں میرا دماغ خراب کر رہے ہو؟ قاسم برا سمو بنا کر بولا. اس سے کیا فائدہ؟ شٹ اپ سالے الو کے پٹھے, حمید نے اسی انداز میں اسے ڈانٹ پلا دی. ابے زبان سنبھال کے, تم خود سالے الو کے پٹھے, شٹ اپ وغیرہ. اس پر حمید نے اسے دو چار گندی گندی گالیاں دی اور قاسم آپے سے باہر ہو گیا.
इसने चलाहट में दो चार टकरें दरवाजे पर भी मारी, लेकिन वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। इतने में कासिम के कानों में छनक छनक की आवाज भी आई, वो और भी पागल हो गया। हमीद को छोड़कर वो उस तरफ मुतवज्जो हो गया। बंदर रोशनदान में खड़ा नाच रहा था। इस बार कासिम इस तरह आउट ऑफ खोपड़ी हो गया था कि खुद उसने भी जिल्लाहट में बंदर ही की तरह नाचना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ हमीद के कमरे का फर्श नीचे की तरफ धंसने लगा और इसने समझ लिया कि आने वाले लम्हात फैसला कौन होंगे। उसने अपनी कमीज तार तार कर डाली और टाई खोलकर उसे इस तरह अपनी गर्दन में लपेट लिया जैसे दोनों सिरे खींचकर खुदकशी करने का इरादा रखता हो। जैसे ही फर्श की हरकत थमी, हमीद ने अपना गला घोंटना शुरू कर दिया। इसकी आंखें बंद थी, अचानक इसके दोनों हाथ पकड़ लिए गए। उसने आंखें खोली और इसके मुंह से गालियों का तूफान उबल पड़ा। तीन आदमियों से खींचते हुए मेहराब से निकालकर उसी वसी हाल में ले जा रहे थे जहाँ इससे कबल इसने एक पुरेसरार दरबार के मनाजिर देखे थे। छोड़ो बदतमीजो, मुझे सजदा करो, मैं मलका कायनात का पट्टा हूँ, हमीद हलक फाड़ कर चीखा और इसी जगह में चलने लगा। लेकिन वो लोग उसे वस्तहाल तक खींचते रहे, फिर छोड़ दिया। हमीद ने छूटते ही किसी जख्मी गोरिल्ले की तरह उछलना कूदना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसे उन तीन आदमियों की मौजूदगी का एहसास तक न हो। वो तीनों इसे हैरत से देखते रहे। फिर अचानक एक मेहराब से पर्दा हटा और एक पुरवकार आदमी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ हमीद की तरफ आया। इसके जिस्म पर जदीद तर्ज का लिबास था, लेकिन चेहरे पर घनी सियाह दाढ़ी थी और वो तीन आदमी भी आजकल के मामूली ही लिबास में थे। इनकी किसी बात से भी कदामत नहीं जाहिर होती थी। क्या बात है, दाढ़ी वाले ने गरजदार आवाज में कहा। हमीद उछल कूद तर्क करके बेहिसो हरकत खड़ा हो गया। इसके चेहरे पर बला की वहशत तारी थी और आंखों की चमक तो खुदा की पनाह, कोई ये नहीं कह सकता था कि वो पागल नहीं है। हमीद एक शानदार एक्टर था, क्या तुम नहीं जानते कि किसी वक्त भी तुम्हारी मौत आ सकती है, दाढ़ी वाले ने उसे घूर कर कहा। मेरे दाहिने हाथ में मौत है और बाएं में हयात, तुम मुझे सूली दो, मैं आसमान पर उठा लिया जाऊंगा। कर्नल फरीदी कहाँ मिल सकेगा, हम लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी। कर्नल फरीदी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 15वीं सफे पर मिलेगा। फरीदी नाउन है, इसका एडजेक्टिव फरीदल है, दिल दिल फरीदल फरफर दिली दिल, हाय तेरी घोड़ी चने की खेत में। हमीद ने ठुमक ठुमक कर नाचना शुरू कर दिया। नंदी तेरी घोड़ी चन्ने की खेत में दाढ़ी वालों से संजीदगी से देख रहा था और बको हमीद कुछ देर खामोश रहकर उसे घूरता हुआ बोला, अगर तुम मेरी काबिलियत का इम्तिहान लेना चाहते हो तो ये भी सही, मैं दुनिया के सारे उलूम के मुतालिक तुम्हें चैलेंज कर सकता हूँ। दाढ़ी वाले की संजीदगी में जरा बराबर भी फर्क नहीं आया। उसने इन तीनों आदमियों से कहा, इसे रेड वार्ड में ले चलो। हमीद अब फिर घसीटा जाने लगा, लेकिन अब वो गालियां बकने की बजाय किसी देश सेवक की तरह हुबल वतनी पर तकरीर कर रहा था। आखिर उसने बड़े शानदार लहजे में कहा, तुमने एक को सूली दी, एक को जहर पिलाया था, एक के सीने में खंजर उतारा था, लेकिन मैं न जहर से मर सकता हूँ और न खंजर से, मैं तुम्हारी मौत का पैगाम हूँ। हाल से गुजरकर वो एक तवील सुरंग में चलते रहे, फिर एक मेहराब में दाखिल होकर एक बड़े कमरे में आए जो अपने लवाजमात की बिना पर किसी किस्म की लेबोरेटरी मालूम हो रहा था। यहाँ पांच या छह संजीदा सूरत आदमी पहले ही से मौजूद थे। उनमें से एक को हमीद ने फौरन ही पहचान लिया, वही बूढ़ा था जिसने दरबार में 03 नामी मशीन का मुजाहरा किया था। दाढ़ी वाले को देखकर वो सब मुअद्दबाना अंदाज में खड़े हो गए। इस आदमी की जहनी हालत की रिपोर्ट चाहिए, इसने हमीद की तरफ इशारा किया और लेबोरेटरी से निकल गया। वो तीन आदमी जो हमीद को यहाँ तक लाए थे मौजूद रहे। हमीद ने सोचा ये बहुत बुरा हुआ, अब पोल खुल जाएगी। जिन लोगों के पास 03 जैसी हैरतअंगेज मशीनें हों, उनके पास जहनी हालत परखने के आला तरीन आलात की क्या कमी हो सकती है। हमीद को फौरन ही एक दूसरे कमरे में पहुंचा दिया गया। इस कमरे में अजीब तरह की रोशनी थी जो न रोशनी मालूम होती थी और न तारे की। हमीद को एक्सरे से मिलती जुलती एक मशीन में खड़ा कर दिया गया। मशीन में हल्की सी गड़गड़ाहट पैदा हुई और हमीद को ऐसा महसूस हुआ जैसे इसका जहन खुद इसी पर आईना हो गया हो। गर्मी के मारे इसका दम घुटने लगा, हलक खुश्क हो गया और ऐसा मालूम होने लगा जैसे इस पर घसी तारी होती जा रही हो। शायद 3 मिनट बाद इसे मशीन से निकाल लिया गया और हमीद ने फिर अपनी बकवास शुरू कर दी, लेकिन सब फजूल। वो सोच रहा था कि अभी सारी हकीकत जाहिर हो जाएगी और इंजाम खुदा जाने क्या हो। कमरे से वो फिर लेबोरेटरी में लाया गया। अब उसने देखा कि इसकी जहनी हालत की जांच करने वाला भी वही बूढ़ा था जिसने उसे 03 नामी मशीन के करतब दिखाए थे। उसने जल्दी जल्दी एक कागज पर कुछ लिखकर एक आदमी के हवाले किया जो फौरन ही लेबोरेटरी से बाहर चला गया। हमीद के साथ आए हुए आदमियों में से अब दो ही बाकी रह गए थे। शायद 5 या 6 मिनट बाद वो आदमी वापस आ गया और उसने कागज बूढ़े को वापस कर दिया। बूढ़े ने पुष्प पर लिखी हुई इबारत पढ़ी और उन आदमियों से बोला, इसे मेरे साथ लाओ। हमीद को फिर एक तवील सुरंग से गुजरना पड़ा, लेकिन न तो यहाँ गर्मी थी और न घुटन का एहसास। वो चलते रहे। सुरंग के दाएं और बाएं जानब दरवाजों और खिड़कियों की कतारें नजर आ रही थी, गोया ये सब भी कमरे ही में थे। इसकी अक्ल काम नहीं कर रही थी। वो इन लोगों से बहुत ज्यादा मरूब हो गया था और सोच रहा था कि क्या कभी कोई इन लोगों को शिकस्त दे सकेगा। एक कमरे का दरवाजा बूढ़े ने खोलकर कमीज को अंदर धक्का दे दिया। اور پھر دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا. تھوڑی دیر بعد دروازہ پھر کھلا اور بوڑھا اندر داخل ہوا. کیوں کیا خیال ہے؟ اس نے مسکرا کر حمید سے پوچھا. یہ کھیل جاری ہی رکھو گے یا فی الحال وقتی طور پر مہلت چاہتے ہو؟ حمید نے جواب میں کوں کی ہانک لگائی اور یہ سلسلہ جاری ہی رکھنا چاہتا تھا کہ بوڑھے نے ہاتھ اٹھا کر کہا, مجھے بیوقوف بنانا مشکل ہے, ویسے میں نے رپورٹ میں یہی لکھا ہے کہ کسی اچانک ذہنی دھچکے نے مخبوط الحواس کر دیا, مگر میرے دعویٰ ہے کہ تم قطعی صحیح دماغ ہو, ویسے تمہیں ایک شاندار ایکٹر ضرور کہا جا سکتا ہے. حمید خاموشی سے اسے دیکھتا رہا, کچھ بولا نہیں. خانم کا محل بڑا شاندار تھا. یہاں پہنچ کر فریدی کو معلوم ہوا کہ وہ کرا گالیوں پر پوری طرح حکمران ہے. فریدی کو ایک کشادہ اور آرام دہ کمرے میں ٹھہرایا گیا, لیکن وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی حیثیت کے جو کسی ہے وہ کمرے سے تنہا باہر نہیں نکل سکتا تھا. کمرے کے سامنے تین مسلح سنتریوں کا پہرا تھا. جب بھی وہ باہر نکلتا وہ اس کے ساتھ ہو جاتے. اس پہر کو پھر اس کی طلبی خانم کے سامنے ہوئی. وہ ایک جابر حکمران تھی, فریدی نے بھی یہی اندازہ لگایا تھا. اس وقت وہ ایک بڑے اور اعلیٰ فرنیچر سے آراستہ کمرے میں تنہا تھی. اس کے جسم پر دھانی رنگ کے سلک کا ایک لبادہ تھا اور بال کھلے ہوئے تھے اور بلا شبہ وہ حسین نظر آ رہی تھی. صرف حسین نزاکت اس میں نام کو بھی نہیں تھی. اس نے سر کی جنبش سے کرسی کی طرف اشارہ کیا. فریدی اس کا شکریہ ادا کر کے بیٹھ گیا. خانم خاموشی سے کمرے میں ٹہلتی رہی, پھر یک بیک رک کر بولی, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے اس سے پہلے تمہیں کہاں دیکھا تھا. ویسے میرا خیال ہے کہ میں نے تمہیں بہت دیکھا ہے. میں کیا عرض کر سکتا ہوں, میں نے تو پہلی بار کراگال میں آنکھیں کھولی ہیں. آنکھیں کھولنا ہی زیادہ موضوع لفظ ہے, کیونکہ میرے یہاں پہنچے میں ارادے کو دخل نہیں تھا. ادھر دیکھو دفتن, خانم نے گسیلے لہجے میں کہا. کراگالی قابل تسخیر ہے, اگر کسی قوت نے ادھر آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی تو اسے پچھتانا پڑے گا. ہمارے پہاڑ اچھی طرح ہماری حفاظت کر سکتے ہیں. ایک بار ہمارے ساتھ آدمیوں نے 250 سفید فارم فوجیوں کا خاتمہ کر دیا تھا اور وہ فوجی جدید ترین اسلحہ سے لیس تھے. ان کے پاس باریک گولے پھینکنے والی توپیں بھی تھیں. تین بمبار ہوائی جہاز تھے, لیکن ہمارے صرف 7 آدمیوں نے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا. اور اب تم لوگوں نے ہماری طرف دیکھنا شروع کیا ہے, جو دراصل اب بھی سفید فارموں کے محتاج ہو. اگر آپ کو اب بھی میری نیت پر شبہ ہے تو میں کسی قسم کی صفائی پیش کرنا فضول ہی سمجھتا ہوں, فریدی نے لاپرواہی سے کہا. اس صورت میں انجام بخیر نہیں ہو سکتا. یہ بھی کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے جس کے لیے مجھے پریشانی ہو. میری نظروں میں انجام تو صرف اس حادثے کا نام ہوگا جو پوری زمین کے چیتھڑے اڑا دے. نہ صرف زمین بلکہ پوری کائنات کے خاتمے کا نام انجام ہو سکتا ہے. بہت اونچی باتیں کر لیتے ہو, خانم نے ناخوشگوار لہجے میں کہا. اونچی نہیں, یہ تو بہت معمولی باتیں ہیں. ایک میرے مرنے سے زندگی کا خاتمہ نہیں ہو جائے گا. میں نے تمہیں اس لیے طلب نہیں کیا کہ تم مجھے فلسفہ پڑھاؤ. یہ ایک سیدھی سادی بات تھی. مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ میری نظروں میں موت کی وقت نہیں ہے. تم پہاڑوں کے پیچھے والے دیس کے جاسوس ہو, میں کچھ بھی ہوں, لیکن مجھے کراگالیوں سے کوئی سرکار نہیں ہے. تو تم اسے تسلیم کرتے ہو کہ تم جاسوس ہو؟ میں کوئی ایسی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جس کا آپ سے کوئی سرکار نہ ہو. تم کراگال کی خانم سے گفتگو کر رہے ہو. میرا خیال ہے کہ مجھ سے ابھی تک کوئی گستاخی سرزد نہیں ہوئی. ویسے میں ایک پیشن گوئی ضرور کروں گا. کیا آپ کے وہ نامعلوم دشمن جن کی حیرت انگیز سیٹی کا تذکرہ آپ نے کیا تھا ان قریب آپ کے لیے مصیبت بننے والے ہیں؟ کیا مطلب؟ وہ ایک ایسے علاقے کی تلاش میں ہیں جہاں سے ہماری حکومت کے خلاف فتنے اٹھا سکے. پھر یہ کہ اگر کراگالی کی خانم نے دانش مندی سے کام نہ کیا تو کراگال کا بھی وہی حشر ہوگا جو قلعہ مکلان کا ہوا تھا. بوڑھا خان اعظم آج بھی اپنے جوان بیٹے کا داغ سینے پر لیے زندہ ہے. تم نصرت خان کا تذکرہ کر رہے ہو شاید؟ ہاں, میں اسی کا تذکرہ کر رہا ہوں. وہ ایک سیدھا سادہ مگر دلیر آدمی تھا. چند شیطانوں نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اسے غلط راستوں پر ڈال دیا. مقصد یہی تھا کہ قلعہ مکلان پر ان کا تسلط ہو جائے. ہاں ہاں, یہ داستانیں میرے کام تک پہنچی ہیں. اس تنظیم کا سرغنہ مار ڈالا گیا تھا, لیکن تنظیم بدستور قائم تھی اور میرا خیال ہے کہ وہ روز بروز جڑ پکڑتی جا رہی ہے. تو یہ حیرت انگیز سیٹی والے میرا خیال ہے کہ یہ اسی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں. اور ہاں, آپ نے مجھے ایک رائفل دکھانے کا وعدہ کیا تھا, مگر تم یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی انہی کے ہاتھوں زخمی ہوا تھا. میں نہیں سمجھتی کہ تمہارے بیان پر کیوں یقین کر لیا جائے نہ کیا جائے, فریدی نے لاپرواہی سے کہا. اور خانم پھر جھنجھلا گئی. شاید اسے توقع تھی کہ فریدی خود کو خطرے میں دیکھ کر روئے گا, گڑ گڑائے گا, رحم کی بھیک مانگے گا, اپنی معصومیت ثابت کرنے کے لیے زمین آسمان کے کلابے ملا کر رکھ دے گا. کراگالی فوراً ہی ہلاک نہیں کر دیتے, اس نے سرد لہجے میں کہا. اذیتیں دیکھ کر مارتے ہوں گے, فریدی نے پھر لاپرواہی کا اظہار کیا اور خانم کی آنکھوں میں دیکھنے لگا. لیکن خانم زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکی, وہ بگلیں جھانکنے لگی. پھر اس نے تالی بجائی اور ایک خادم پردہ ہٹا کر کمرے میں داخل ہوا. یوسف خان سے کہو کہ وہ رائفل پیش کرے, خانم نے کہا. خادم تعظیمن جھکا اور الٹے پاؤں باہر نکل گیا. ایک رائفل ہی پر کیا منحصر ہے معزز خانم؟ ان لوگوں کے پاس حیرت انگیز چیزیں ہیں، وہ آدمیوں کو کوئلوں کے بتوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ کیا دفتن خانم چیخ کر کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی ہوئی تھی۔ ہاں میں غلط نہیں کہتا، ان کے پاس دنیا کے بہترین دماغ ہیں جو شب و روز ان کے لیے محنت کرتے ہیں، شاید وہ لوگ قوت میں آنے کے بعد ساری دنیا پر چھا جائیں۔ لیکن تم نے ابھی کوئلے کے مجسمے کے بارے میں کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ ان کے اسلحے آدمی کو کوئلے کے مجسمے میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم، کیا تم کسی ایسے حربے سے واقف ہو؟ نہیں، لیکن ایک ایسا مجسمہ دیکھ چکا ہوں۔ خانم سر پکڑ کر کرسی میں گر گئی، اس کے چہرے پر پسینے کی ننی ننی بوندیں تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس تذکرے سے آپ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچی ہے، فریدی نرم لہجے میں بولا۔ خانم نے ہاتھ ہلا کر اس جان کا اشارہ کیا۔ فریدی اس کے اس رویے پر متحیر رہ گیا۔ کوئلے کے مجسموں کا نام سنتے ہی وہ چیخی تھی اور پھر بے حس و حرکت ہو کر کرسی میں گر گئی تھی۔ فریدی چپ چاپ کمرے سے نکل گیا، دونوں سنتری کمرے کے باہر موجود تھے، وہ ان کے ساتھ بھی خاموشی ہی سے چلتا رہا۔ خانم کا یہ رویہ عجیب و غریب تھا، اس نے شاید وہی رائفل طلب کی تھی، لیکن کوئلے کے مجسمے کا تذکرہ آتے ہی اس طرح بدہواس کیوں ہو گئی؟ فریدی الجھن میں پڑ گیا۔ محل میں شور، حمید اتنا احمق بھی نہیں تھا کہ پوڑے کی بات فوراً ہی تسلیم کر لیتا۔ اس نے مسکرا کر سینہ پیٹتے ہوئے اسے آنکھ ماری اور دو تین عاشقانہ شعر پڑھ دیے۔ میں تمہارا ہمدرد ہوں، بوڑھے نے نرم لہجے میں کہا۔ میں تمہارے ہمدرد کا باپ ہوں، آگے چلو۔ تم پاگل نہیں ہو، بوڑھا مسکرایا۔ تم بھی پاگل نہیں ہو، حمید بھی اسی انداز میں کہہ کر مسکرایا۔ اگر تم نے سیدھی طرح مجھ سے گفتگو نہ کی تو بھگتو گے۔ اگر تم نے مجھ سے گفتگو کی طرح سیدھی نہ کی تو بھگتو بھگتو بھگتو، ارے بھگتو بھائی بھگتو 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 گے۔ وہ بھگتو بھگتو کی گردان کرتا ہوا ناچنے بھی لگا تھا۔ ویسے اس گھٹیا پن پر اس کا دل رو رہا تھا۔ تو تم یوں نہیں مانو گے؟ پھر کیسے مانوں گا، حمید نے گھرا کر سوال کیا۔ ابھی بتاتا ہوں، جلدی بتاؤ بتاؤ جلدی، اتنی دیر۔ مجھے خوشی ہے کہ تم خطرناک پاگلوں میں سے نہیں ہو، مجھے خوشی ہے کہ تم خطرناک پاگلوں میں سے نہیں ہو، حمید نے اسی انداز میں جواب دیا۔ اچھا ٹھہرو، بوڑھے نے کہا اور کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ حمید سخت الجھن میں تھا کہ وہ اسے جان سے نہیں مارنا چاہتے، ورنہ اتنی دیر تک زندہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر صرف فریدی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے زندہ رکھنا بھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ بہرحال اس نے تیار کر لیا کہ جب تک اوسان بجا رہیں گے ہر طرح ان کا مقابلہ کرتا رہے گا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا، لیکن اس بار حمید کی آنکھوں میں تارے ناچ گئے۔ آنے والی ایک لڑکی تھی، اور یہ کہنا حماقت ہی ہوگی کہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ دنیا کی ساری لڑکیاں خوبصورت ہی ہوتی ہیں، کم از کم حمید کی نظروں سے تو آج تک کوئی بدصورت لڑکی نہیں گزری تھی۔ یہ واقعی امتحان کا وقت تھا۔ حمید بے حص و حرکت کھڑا رہا، پتھر کے بت کی طرح، تک اس کی آنکھیں بھی متحرک نہیں تھی۔ لڑکی آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، اب یہ قصہ ختم کر دیجئے، ہم آپ کو کسی طرح بھی ضائع نہ ہونے دیں گے۔ حمید کچھ نہ بولا، لیکن اب اس کی پلکیں جھپکنے لگی تھیں۔ میں آپ سے استدعا کرتی ہوں، ویسے آپ شوق سے پاگل بنے رہیے گا، اسی میں آپ کی بہتری ہے، لیکن میں اور ڈاکٹر زبیری آپ کے دوست ہیں، ہم سنجیدگی سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کیپٹن حمید ہیں اور کرنل فریدی ان لوگوں کے ہاتھ نہیں لگے۔ حمید نے ایک طویل سانس لی، اس کے ذہن پر سے گویا ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا۔ ان کا دعویٰ ہے، لڑکی نے کہا کہ انہوں نے کرنل کو گولی مار دی، لیکن انہیں لاش نہیں مل سکی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بچ نکلے ہوں گے۔ حمید اب بھی خاموش رہا۔ آپ بولتے کیوں نہیں؟ میں آدمی نہیں ہوں، حمید نے بھرائی ہوئی دردناک آواز میں کہا۔ میں پرندہ ہوں، ننا سا پرندہ۔ میری ماں مجھے گھونسلے میں چھوڑ کر چلی جاتی تھی، دن بھر اڑتی رہتی تھی، پھر شام کو واپس آتی۔ ہم کئی ننے ننے بچے گھونسلے سے سر نکال کر اپنی چونچیں پھیلا دیتے اور کپ کپاتے رہتے، چیختے رہے، حتیٰ کہ وہ ہمارا پیٹ بھر دیتی۔ میری ماں ملکہ کائنات ہے، پھر مجھے داڑھی والوں نے پکڑ لیا۔ ماں ملکہ کائنات، مجھے بچا لو بچا لو، حمید دردناک آواز میں چیختا کراہتا رہا۔ لڑکی کے چہرے پر کچھ ایسے آثار نظر آنے لگے جیسے اسے بھی حمید کے پاگل پن پر یقین آ گیا ہو۔ حمید نے اس کی آنکھوں میں مایوس کے گہرے بادل دیکھے اور وہ سوچنے لگا، ممکن ہے یہ لڑکی تنظیم کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو گئی ہو۔ ہو سکتا ہے بوڑھا انجینئر بھی ان زیر زمین فضاؤں میں تنگ آ گیا ہو، اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ اس بھیڑ میں سبھی خوشی سے کام کر رہے ہوں، بتیرے ایسے بھی ہوں گے جنہیں زبردستی مجبور کیا گیا ہوگا۔ حمید نے پھر لڑکی کی طرف دیکھا جو اب خوفزدہ بھی نظر آنے لگی تھی اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف کھسک رہی تھی۔ ٹھہرو، تم کیا کہنا چاہتی ہو، حمید نے آہستہ سے کہا۔ لڑکی رک گئی، صرف یہ کہ آپ پاگل نہیں ہیں۔ اچھی بات ہے، اب اخلاقاً مجھے بھی کہنا پڑے گا کہ تم بھی پاگل نہیں ہو۔ لڑکی ہنس پڑی، اب اخلاقاً مجھے بھی ہنسنا پڑے گا، حمید نے کہا اور ہنسنے لگا۔ لڑکی اور زور سے ہنسی، حمید کی ہنسی بھی اسے مناسبت سے تیز ہو گئی۔ ٹھیک اسی وقت بوڑھا انجینئر بھی کمرے میں داخل ہوا، لیکن ان دونوں کو پاگلوں کی طرح ہلتے دیکھ کر دروازے ہی پر چھٹک گیا۔ کیا یہ حضرت ابھی راہ پر نہیں آئے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، اور حمید نے اپنا ہنسی میں بریک لگا دیا۔ اور دوسرے ہی لمحے میں ایسا معلوم ہونے لگا جیسے ہنسی تو الگ رہی، وہ سالہ سال سے مسکرایا بھی نہ ہو۔ کیپٹن، بوڑھے نے کہا، یقین کرو ہم دونوں تمہارے دوست ہیں، یقین کر لو۔ ہاں کیپٹن، اچھا تو کر لیے یقین۔ پھر لڑکی جو اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی بولی، یہاں اس زیر زمین دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئے، ہو سکتا ہے ان کی خواہش ہے کہ وہ اس جنجال سے نکل جائیں، تو انہیں انہیں نکل جانا چاہیے. حمید نے بڑی سادگی سے کہا, یہ آسان کام نہیں ہے کیپٹن. لڑکی نے آہستہ سے کہا, اگر یہ ہمارے امکان میں ہوتا تو کبھی کے نکل گئے ہوتے, تو پھر مجھ سے ہمدردی کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ میرے امکان میں ہے؟ ہے قطعی ہے. بوڑھا بولا, تم یہ نہ سمجھو کہ تم یہاں مار ڈالے جانے کے لیے لائے گئے ہو. اگر یہ بات ہوتی تو یہاں تک لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر یہاں لانے کا کیا مقصد ہے؟ تم یہ بھی جانتے ہو کپتان کہ تم کن لوگوں میں ہو. میں نہیں جانتا, حالانکہ پہلے بھی تم لوگ ان لوگوں سے ٹکرا چکے ہو. اچھا, حمید نے حیرت کا اظہار کیا, کیا یہ حقیقت ہے کہ تم نہیں سمجھ سکے؟ بوڑھے نے پوچھا. حمید جواب نہیں دے پایا تھا کہ اچانک کمرے میں کسی گوشے سے ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز آئی اور بوڑھا یک بیک حمید پر ٹوٹ پڑا. پہلے اس نے دو چار مکے مارے اور پھر نیچے گرا دینے کی کوشش کرنے لگا. حمید اس اچانک حملے پر بوکھلا گیا تھا. ساتھ ہی اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ بوڑھا کمزور بھی نہیں ہے. اب وہ دونوں اچھی طرح ایک دوسرے سے لپٹ پڑے تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ لڑ رہے تھے. لڑکی چیخ رہی تھی. اچانک باہر سے کسی نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا. لڑکی نے بڑے گھبرائے ہوئے انداز میں دروازہ کھولا اور دو مسلح آدمی اندر گھس آئے. انہوں نے بمشکل تمام دونوں کو الگ کیا. بوڑھا ہانپتا ہوا کہہ رہا تھا, لے جاؤ اسے تین نمبر میں رکھو, یہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے, انتہائی خطرناک. حمید بری طرح بوکھلایا ہوا تھا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. فریدی کے سگار کیس میں آخری سگار رہ گیا تھا. اس نے اسے بڑی حضرت سے دیکھا اور سگار کیس ایک طرف ڈال دیا. اس نے خانم کے محل میں ابھی تک کسی کو تمباکو پیتے نہیں دیکھا تھا. ایسی صورت میں اسے حقیقتاً تھوڑی بہت تکلیف اٹھانی پڑتی. وہ تھوڑی دیر تک کمرے میں ٹہلتا رہا, پھر ایک آرام کرسی میں گر گیا. اب وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا, مگر گلو خلاصی کی کیا صورت ہوگی یہ ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا تھا. خانم بڑی صفاق عورت معلوم ہوتی تھی اور اس کے آدمی چلاک تھے, پھرتیلے تھے, وہ عقاب کی سی آنکھیں رکھتے تھے. پچھلی رات ان کی مستعدی کا اندازہ کرنے ہی کے لیے فریدی نہیں سویا تھا. وہ بار بار اٹھ کر کھڑکی کے قریب آتا اور سنتریوں کو ٹہلتا ہوا پاتا. رات کو ان کی تعداد تین سے بڑھا کر دس کر دی گئی تھی. نہ وہ آپس میں گفتگو کرتے اور نہ برامدے سے ہٹ کر کہیں اور جاتے. اس سے فریدی نے اندازہ کر لیا تھا کہ خانم ایک بہت اچھی منتظم ہے اور اس کے آدمی اس سے خائف رہتے ہیں. ابھی تک فریدی کو یہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی تھی. اس کی ہر ضرورت ایک اشارے پر پوری ہو جاتی. فریدی نے سوچا, اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کراغالی بیرونی دنیا سے بھی کچھ تعلق رکھتے ہیں یا خود ہی اپنے کفیل ہیں. سنی ہوئی باتیں اکثر غلط بھی ہوتی ہیں. بہرحال سگار ہی کا مسئلہ اس پر بھی روشنی ڈال سکتا تھا. اگر اسے یہاں سگار دستیاب ہو جائے تو یقینی طور پر یہ کہا جا سکے گا کہ کراغالی بیرونی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. وہ ابھی ابھی خانم سے مل کر واپس آیا تھا اور خانم کے رویے پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہتا تھا. اس پر تو اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کے شکار وادی کراغال سے زیادہ دور نہیں ہے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ کراغال کے پہاڑوں میں بھی انہوں نے اپنے مسکن بنا رکھے ہوں. اسے اس پر بھی یقین تھا کہ رام گڑھ کی پہاڑیوں سے یہاں تک وہ زیادہ دور نہ بہا ہوگا. اگر کسی طرح یہاں سے رہائی کی صورت ممکن ہوتی تو وہ ندی پر چھان بین کرتا. فریدی سوچتا رہا اور بے خیالی میں اکلوتا سگار سلگا لیا, جس کے بعد اچھا تمباکو نصیب ہونے کی توقع نہیں تھی. اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی. آ جاؤ, فریدی نے کہا. دوسرے لمحے میں خانم کا بوڑھا مشیر یوسف خان کمرے میں داخل ہوا. اس کے تیور اچھے نہیں تھے. میں تم سے کھلی ہوئی گفتگو کرنا چاہتا ہوں, یوسف خان گھرایا. میں کھلی سے بھی زیادہ کے لیے تیار ہوں خان, فریدی نے لاپرواہی سے سگار کا دھواں منتشر کرتے ہوئے کہا. مگر دیکھو خان, یہ میرا آخری سگار ہے, اس کے بعد مجھے کافی پریشانی اٹھانی پڑے گی, منگوا دیا جائے گا, یوسف خان نے بیزاری سے کہا. خیر ہاں, تو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم نے خانم سے کیا کہا ہے؟ کچھ بھی نہیں, ہم دونوں گفتگو کر رہے تھے. دفتر خانم نے چلے جانے کو کہا اور میں وجہ پوچھے بغیر چلا آیا. اب تم ہی بتاؤ کہ انہوں نے مجھے اس طرح کیوں اٹھا دیا تھا؟ کیا تم مجھے بتاؤ گے کس قسم کی گفتگو ہو رہی تھی؟ بس یہی میری موجودہ حالت کے متعلق. خانم مجھے اب بھی اپنے کسی دشمن کا ایجنٹ سمجھتی ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ میں اب اس سلسلے میں کوئی گفتگو کرنا ہی نہیں چاہتا. تم لوگ یقین کرو گے نہیں, پھر میں اپنا وقت کیوں برباد کروں؟ ہم اگر یقین نہ کریں تو اس صورت میں کیا ہوگا جانتے ہو؟ یوسف خان نے برسم بنا کر کہا. ہاں ہاں, فریدی نے لاپرواہی سے کہا. اس صورت میں تم لوگ مجھے مار ڈالنے کی کوشش کرو گے. کوشش نہیں کریں گے بلکہ مار ڈالیں گے, اسی طرح جیسے ایک حقیر سی چونٹی کو مار ڈالتے ہو, فریدی نے مسکرا کر پوچھا. یقیناً اسی طرح, لیکن میں چونٹی نہیں ہوں یوسف خان, تمہارے دیش میں تنہا ہوں, پھر بھی میں خود کو چونٹی نہیں سمجھ سکتا. اچھا, ہم یہ بھی دیکھ لیں گے, یوسف خان نے اپنے شانوں کو جنبش دے کر کہا. ہاں ٹھہرو یوسف خان, اب یاد آ گیا. خانم گفتگو کرتے کرتے اچانک کچھ پریشان سی ہو گئی تھی اور میں اس وقت کوئلے کے مجسموں کا تذکرہ کر رہا تھا. کوئلے کے مجسمے میں نہیں سمجھا, مطلب یہ کہ ایک مجسمہ جو ہو بہو تمہاری تصویر ہو, لیکن وہ کوئلے کو تراش کر بنایا گیا ہو.
موزر سامعین, اسی کے ساتھ ناول دوسرا شولہ کا پارٹ نمبر ایک اپنے اختتام کو پہنچا.